مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
جہاں کوئی بھی سکون نہیں ملتا در بدر کیا اگر ٹھوکر دکھاتا ہو تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آج اس کو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں بھی فائدہ. ایسے بہت سے مسائل ہم نے کو سیکھوں کو ملی ہے, جس طرح کاغذ والا مسائل ملے ہیں, اسی طرح بزرگوں کا ادب کے متعلق, والدین کی خدمت کے متعلق, ایسے بہت سے مسائل سیکھنے کو ملے جو پہلے نہیں معلوم تھے.
مختار احمد میرا نام ہے اور میں ضلع بہاولپور سے تشریف لایا ہوں. الحمد للہ تین دن ہی مدنی مذاکرے میں شرکت رہی, شہزادہ حضور سے بھی ملاقات ہوئی, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارتیں بھی نصیب ہوئی, کیوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور دیوانے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ, وہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے, دوسرا کہتے ہیں مجھے موقع ملے کہ میں امیر علیہ سنت کی نظر میں بھی آ جاؤں اور ان کی نظر بھی ہمارے اوپر بڑھ جائے اور دعائیں بھی مل جائیں, کوشش یہ ہوتی ہے, لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ وہ سوالات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر امیر علیہ سنت جس انداز میں بیانات اشاد فرماتے ہیں اس کا بھی جواب دیتے ہیں حکمت عملی کے ساتھ, وہ تو مدینہ مدینہ ہوتا ہے نا. پھر
دیکھنے کو تو وہ مدینہ چلو وہاں بھی دیکھ لیتے ہیں, مگر جو مزہ جو روح و تسکین جو یہ باپا کے سامنے ہو کے تو اس کی تو بات ہی الگ ہے نا.
ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں. حاجی عبید رضا تاری سے.
شہزادے سے ملاقات کے لیے
تو کی ہوگی؟
نہیں, پہلے کافی سال پہلے کی تھی.
یہاں پہ ہمیں ایک جگہ پہ بیٹھے 20-25 مسائل 30 مسائل اچانک سے پتا چل جاتا ہے, تمہارے نالج میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ.
کہہ سکتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ علم کا خزانہ
ہے؟ بے شک بہت بڑا خزانہ ہے, اور بغیر محنت کے بغیر پیسے دیے کم وقت میں بہت بڑا خزانہ ہے.
آج کے مدنی مذاکرے کے اندر کوئی بات سیکھنے کو ملی جو آپ کو یاد ہو؟
میرے سے فرمانے تھے جان روڈ میں جانور مر جاتے ہیں, کوئی زخمی ہو جاتا ہے, گاڑی دوسری اسے چڑھ جاتی ہے, تو اس کو آپ اتر کے سائڈ پہ کر دیں زخمی جانور کو. یہ مجھے بات بہت اچھی لگی.
کئی سارے مسائل سیکھنے کو ملے, اور اسی طرح نماز کے بارے میں مسئلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا تھا, قعدہ اخیرہ جو ہے نوافل کے اندر, وہ ہر نفل کا قعدہ اخیرہ ہوتا ہے.
یہاں پہ تو دنیا ہی بدل گئی ہے, یہاں پہ تو ماشاءاللہ پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا, ابھی پہلی دفعہ دیکھا اتنا سب کچھ.
راجہ خان زادہ سکرن سے. یہاں تو ہر پل سیکھنے کو ہی ملتا ہے, آتے ہی سیکھنے کے لیے, روح تازہ کرنے کے لیے, عبادت کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے.
مدنی مذاکر میں الحمدللہ وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ الحمدللہ جو علم دین ہم نے مدنی مذاکروں میں سیکھا ہے وہ ہمیں کتابوں میں بھی نظر نہیں آیا اپنی کوشش کے ذریعے سے. تو یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ الحمدللہ مدنی مذاکروں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, جو ہمارے ذہن میں سوال اٹک رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ان کا جواب بھی ہمیں امیر علیہ سنت سے مل جاتا ہے الحمدللہ.
مدنی مذاکروں میں ہم نے کافی چیزیں سیکھی جو ہمارے امامت کے حوالے سے آتی تھی مسائل, تو پیر مرشد نے الحمدللہ سب حل کر دی.
الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اور امامت کے حوالے سے کہ بھائی امامت کی سیٹ پہ جس کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اہلیت دی ہے, اب اس کو ہم نے کس طریقے سے نبھانا ہے, اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھے انداز میں کہ آپ امامت کے مسلح پر ہیں اور مسلح رسول پہ رہ کر آپ نے دین کی کس طرح کس انداز میں خدمت کرنی ہے اور لوگوں کو کس طرح دین کے ساتھ آپ نے وابستہ کرنا ہے. پھر الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں جس وقت بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ دلی سکون ملتا ہے, اور دل کرتا ہے کہ پیر صاحب باتیں کرتے رہے اور ہم سنتے رہے الحمدللہ, ویسی یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیر صاحب کو سدا سلامت رکھے.
میں نے ایک ماہ کے مدنی قافلے کی بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد ایک ماہ کا مدنی قافلہ بھی کروں گا. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جاتے ہوئے اپنی مسجد کے اندر 12 مدنی کام شروع کروں گا انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو چکا, اور انشاءاللہ عزوجل سوالات جو ہے وہ ہم بڑھائیں گے امیر سنت کی طرف, اور انشاءاللہ ان سے جوابات بھی ہم حاصل کریں گے. مدنی چین کے ناظرین بھی ہمیں وقتاً فوقتاً جو سوالات بھیجتے ہیں, ایک اہم ترین موضوع ہم چاہیں گے کہ امیر علیہ سنت سے اس موضوع پر ہم مدنی پول حاصل کریں کہ جیسے مختلف دور میں مختلف وائرس، مختلف بیماریاں، پریشانیاں، ان کا ایک تسلسل گویا کہ جاری ہے اور دن بدن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی بیماریاں اور بڑھتے ہوئے جو مسائل ہیں، یہ ان کے سبب جو ہے وہ زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے. موجودہ حالات میں جو ہمارے وطن میں ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ڈینگی کے حوالے سے بڑھتا جا رہا ہے. تو آج ہم ابتدان امیر علیہ سنت سے اس موضوع پر جو ہے وہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ ضرور بھی ضرور اس کو جو ہے وہ آپ اپنی نالج میں بھی لائیں، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بچنا جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں میں ہوتا ہے، احتیاطی تدابیر جس کو کہتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ امیر علیہ سنت جو ہے وہ ہمیں وظائف بھی بیان فرمائے اور جو اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی بیان فرمائے. تو حضور، یہ ایک ہمارا پہلا موضوع ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ڈینگی کا جو مرض ہے، جو یہ وائرس ہے، اس سے حفاظت کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اوراد و وظائف بھی آپ ارشاد فرمائیں.
اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا اچھا ہے. تو اعتکاف کی نیت سے جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت ثواب آتا آئے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، بے زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب مسجد میں ہیں آپ، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، کھانا پینا بھی سامنے آ گیا، تو صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے بلکہ ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں، کر لیجئے. اور کچھ ذکر و درود بھی کر لیجئے، چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے، سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. آج 1443 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، یعنی ربیع الاخر، یہ پانچویں رات ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5 پیش کرتا ہوں. نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ڈینگی نے اس وقت سر اٹھایا ہوا ہے، پہلے بھی ڈینگی چل رہا ہے، یعنی جب سے آیا گیا نہیں ہے. کبھی کبھی اس کے کیس سننے میں آتے تھے، اب یہ زور پکڑ گیا. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ صاف پانی کھڑا ہوتا ہے نا اس میں یہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے گھروں میں دیر تک برتنوں میں یعنی کئی روز تک جیسے برتن میں پانی بھرا ہوا نہ رکھا جائے, اگر ہے تو ڈھکا ہوا ہو, کھلا ہوا نہ ہو. اسی طرح بعض چھوٹے چھوٹے گھڑے یا حماموں میں پانی کھڑا ہوتا ہے, سلوپ درست ہر جگہ نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بھی پانی اگر دیر تک گھنٹوں یا دنوں تک کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے اس میں بھی ڈینگی وائرس, ڈینگی نمی مچھر جو ہے یہ اس میں جنم لے. اللہ پاک اس کے امتحان سے ہمیں بچا کر رکھے. بڑا سخت امتحان ہوتا ہے, بڑی سخت اس میں تکلیف ہوتی ہے جو سنتے رہتے ہیں, اور اموات بھی ہو رہی ہیں. وہ جب یہ سر اٹھاتا ہے کورونا, مشہور یہی تھا کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے, لیکن یہ ڈینگی جو یہ کوئی عمر نہیں دیکھتا. کہ میرے پاس تازیتی پیغامات تقریباً روز ہی میں بناتا رہتا ہوں, تو کل اس 23 سال کے نوجوان کی وفات کا سبب ڈینگی لکھا ہوا تھا. جو ہمارے فارم وغیرہ بھرے جاتے وہ آتے ہیں دنیا بھر سے دعا کے لیے. آج ایک ڈینگی کے مریض کے ایک مریض کی وفات میں ڈینگی لکھا ہوا تھا, وہ غالباً 37 یا 47 سال کی اس کی عمر تھی, یعنی یہ دونوں بوڑھے نہیں تھے, ایک تو صرف 23 سال کا. یوں مطلب یہ جوان بوڑھے بچے یہ سب پر اٹیک کر رہا ہے, اور بس جس کے مقدر میں اس کو لے جاتا ہے. ورنہ اکثریت تو خیر شفا یاب ہو جاتی ہے ڈینگی سے بھی. تاہم یہ کہ کورونا سے حفاظت قدرے آسان تھی میرا گمان ہے, اس سے حفاظت بھی بہت مشکل ہے. تو مچھر ہوا کے ساتھ آتے ہیں, اپنے گھر میں پیدا ہو یہ بھی ضروری نہیں, یہ باہر سے آ جاتے ہیں, کھڑکیوں سے آ جاتے ہیں. کھڑکیاں کب تک بند رکھیں گے؟ اور ساری کھڑکیاں وغیرہ بند کریں گے, پھر آکسیجن کی کمی, کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہو کر یہ زہر پھیلائے گا اور بھی بیماریاں پیدا ہوں گی. اور عام طور پہ لوگ گھروں میں کھڑکیاں وغیرہ کم کھولتے ہیں, ویسے ہی گرد آ جائے گی, مٹی آ جائے گی, تو کھڑکیاں بند ہوتی ہیں. پھر اے سی کا مسئلہ ہے, اے سی والے جو ہیں یہ بھی بند رکھتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈک رہے گھر میں, لیکن یہ کہ جراثیم بھی پلتے ہیں. خاص کر یہ کورونا جو ہے نا, اس کے لیے اے سی وہ موضوع ہے, اس کے لیے موافق ہے اے سی. اے سی والے کمرے میں اس کو مطلب یعنی کہ موافق آتا ہے, جہاں اے سی ہوتے ہیں. یہ جو ماہر ہیں ان سے میں نے سنا ہے, بہت ماہر ہی ہوتے ہیں, کہ اے سی خطرناک ہے کورونا کے لیے موافق ہے. اس سے ہوا بھی عام طور پہ ایگزاسٹ نہیں ہوتی, کمرہ بھی بند کر دیا جاتا ہے. موافق نہ موافق ان کے لیے جگہ ہوتی ہے نا کورونا کے لیے, بغیر چھت کی جگہ کھلی فضا ہو نا, اس میں یہ ٹھہر نہیں پاتا, عام طور پہ یہ مر جاتا ہے. کھڑکیاں وغیرہ تو ویسے ہی کھولنی چاہیے, وہ کھڑکیاں اس طرح ہوں کہ ایک مشرق میں ہو, ایسٹ میں ایک, ویسٹ میں چلتی ہو. تو ہوا عام طور پہ ویسٹ سے چلتی ہے, یہ ویسٹ سے ہوا آئے گی اور یہ مشرق سے, یہ دھکا مارے گی نا اندر جو ہوا کمرے میں رکی ہوئی ہے, یہ مشرق سے نکل جائے گی, تازہ ہوا کمرے میں بھر جائے گی. تو اس طرح یہ ہوا چلتی رہے گی اور فریش ایئر ملتی رہے گی. صرف ایک کھڑکی ہے وہ اتنی مفید نہیں ہے, اتنی دو کھڑکیاں جو میں نے ڈائریکشن بتایا آپ کو. اس طرح جب بھی مکان بنائے تو اس کا اگر دھیان دے تو اچھا, لیکن خالی ہوا کے لیے نیت نہ کریں. آپ مسجد ہو وہاں قریب میں تو یہ نیت بھی کریں کہ مسجد ہے یہاں تو اذان کی آواز آئے گی, نماز کا پتہ چل جائے گا. یا اذان کی آواز کے لیے کھڑکی کھولیں گے تو ثواب ملے گا, فریش ایئر کے لیے کھڑکی کھولیں گے تو یہ نیت ثواب کی نہیں ہے, یہ دنیا بھی فائدہ ہے اور حرج بھی نہیں ہے مفت صحت. ہاں اگر یہ نیت بن جاتی ہے کہ فریش ایئر آئے گی تو میری صحت اچھی رہے گی اور میں اس سے عبادت اور قوت حاصل کروں گا, تو اب یہ نیت ثواب کی بن جائے گی فریش ایئر کی.
کنسٹرکشن کی اصطلاح میں اسے کراس وینٹیلیشن کہتے ہیں.
اچھا,
یعنی ایک طرف سے ہوا آئے اور ایک طرف سے جائے.
جی اچھا کراس وینٹیلیشن.
جی
یہ ہر جگہ بن نہیں رہے, بنتے عمارت تو بنتے اور پردے موٹے موٹے لگا دیے جاتے, کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں, ورنہ بنانے والے تو بنا دیتے ہیں. اب یہ ہر ایک کا ذہن نہیں ہوتا کھڑکیاں کھلی رکھنے کا. اب ایک فرد کا ہو بھی تو دوسرے فرد کا نہیں ہوتا, تو پھر وہ چک چک ہوتی ہوگی گھر میں کہ تو مطلب لے جھاڑو صفائی کر, مٹی آتی ہے. اب مٹی کے تم بنے ہوئے, اب مٹی میں جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. ہم مٹی سے, اسی مٹی سے بنے, اسی مٹی میں جائیں گے, اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے. میت کو جب قبر میں اتارتے نا اس وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھتے, اور جب یہ کہ مٹی دیتے نا اس وقت وہ دو ہاتھوں سے یوں چلو بھرتے. یہ مٹی قبر پہ دینے کا موقع تو بہت سو کو ملتا ہوگا. چلو یہ آج اس کی بھی آپ میں طریقہ عرض کر دوں, ان کو نہ پتا ہو پتا چل جائے. یہ قرآنی آیت ہے جو منہا خلق ناکم میں نے پڑھی نا, یہ اس کا پڑھنے کا جو طریقہ اور مٹی ڈالنے کا طریقہ, جس قبر کی مٹی ہے نا وہی مٹی ڈالی ہے, ادھر ادھر سے اٹھا کر نہیں, کھودنے کے بعد نکلی ہے نا وہی اٹھی دو ہاتھوں سے. اس کو ہم میموری میں کھوبو بھری نے بولتے, کھوبا بھر کے, یہ چلو بھر کے چلو والے بن اس کو بولتے. دو ہاتھ سے مٹی اٹھا کر یہ منہا خلقناکم یہ ڈال دی. اب دوسرا بھرا, لپ بھرنا بولتے شاید, ہاں دوسری لپ بھری, یہ دوسری لپ بھر کے وفیہا نعیدکم یہ پڑھا. اب وہ تیسری لپ اٹھائی, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اس میں تیسرا لپ یہ ڈالنی ہے مٹی. اس طرح اس کے بڑے فوائد ہیں. مردے کے صدمے یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 2 پر مرقات المفاتیح جلد 4 پیج نمبر 189 کے حوالے سے لکھا ہے. ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, میرے اعمال تولے گئے, گناہوں کا وزن بڑھ گیا, پھر ایک تھیلی میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی گئی جس سے الحمدللہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور میری بخشش ہو گئی. جب اس تھیلی کو کھولا گیا اس میں وہ مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی تدفین یعنی دفن کرتے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی مٹی. یہ نیکی جو تھی اس نے اس کا کام بنا دیا. اور یہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, صدیوں پرانے بزرگ ہیں, انہوں نے مرقات المفاتیح میں یہ بیان کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت, یعنی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی, اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. تو اس لیے نہ جانے کون سی نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تب قبرستان میں جانے کا موقع ہو تو دوسری قبروں پر پاؤں رکھنے کی جہاں نوبت نہ آتی ہو, ایسی اگر جگہ ہے وہ, تو آپ مٹی ڈالنے کی سعادت ضرور حاصل کرتے رہے, پھر ہاتھ والے یوں جھاڑ دیں. یہ بات چلی تھی وہ ڈینگی سے, پھر ہم نے کورونا کی بھی گفتگو کی. اللہ پاک کورونا سے بھی بچائے, ڈینگی سے بھی بچائے. میں یہ ہیں اور بھی کئی مطلب آفات و بلیات آتی رہتی ہے, اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. سب سے بڑی آفت و بلا جو نہیں گناہ ہے, اللہ کرے اس سے بچنے کا بھی ہمارا ذہن بن جائے. تو یہ چکن گنیا, اس کا بخار جو یہ غالباً چکن گنیا بولتے ہیں اس کو, تو یہ اور دیگر بخار کی جو بھی یہ اقسام ہیں. اب یہ کہ اس کو مطلقاً ہم کہیں کہ یہ جس پر بھی آئے بھائی اللہ کا عذاب اور قہر ٹوٹ پڑا, ایسا نہیں ہوتا. یہ مطلب اس پر آزمائش ہوتی ہے بندے کی اور اس میں تکلیف ہوتی ہے, بدن کی، لیکن یہ کہ آخرت کے فائدے بھی ملتے ہیں. زیادہ گھبرا کر گلہ شکوا نہ کیا جائے، بلکہ صبر کر کے اجر کمانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو ایک رات بخار میں مبتلا ہوا اور اس پر صبر کرے اور اللہ پاک سے راضی رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. حوالہ شعب الایمان جلد 7 پیج نمبر 167، حدیث نمبر 9868. اچھا، یہ ڈینگی جو ہے یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، پر یہ مچھر صرف یہ مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے گھر میں پانی کا ذخیرہ کھلا نہ رکھا جائے. انڈا، ہنڈی، پتیلا جو بھی ہو، یہ لوٹا، یہ سب ڈھکن ہو اس پر کہ مچھر پیدا ہو کر اس میں سے نکل نہ سکے. اور صفائی کی ترکیب بھی جاری رکھی جائے، یوں ہی باہر گلی کی صفائی کا بھی سلسلہ کیا جائے، اس طرح مچھروں کی پیداوار پر قابو پایا جا سکتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کو ڈینگی ہو جائے تو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پیئے، اور موقع بموقع یا سلامو کا ورد کرتے رہے. دوسرا شخص بھی پانی پر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے. جو صحت مند ہے وہ ڈینگی سے بچنے کے لیے یا سلامو کا ورد کرتے رہنے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑھتے رہے، انشاءاللہ الکریم دونوں جہانوں میں سلامتی ملے گی. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ بھی مصیبتیں اور پریشانی دور کرنے والا ورد ہے. یوں ہی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بکثرت یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے بار بار پڑھنے سے مصیبت ٹلتی، پریشانی دور ہوتی اور مشکل آسان ہوتی ہے. اللہ پاک کے نام میں بڑی برکت ہے. تو ڈینگی ہو، چکنگنیا ہو، کانگو وائرس یا کورونا ہو، ان سب کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ یا موہائی مینو روزانہ 29 بار 29 ٹائم پڑھتے رہے. ڈینگی، چکنگنیا، کانگو وائرس، کورونا وغیرہ وغیرہ بیماریوں سے حفاظت رہے گی، اور اگر ان میں سے کوئی مرض ہو چکا ہے تو شفا حاصل ہوگی. مختلف طرح کی جو خطرناک بیماریاں اور آفتیں ہیں ان سے بھی حفاظت کا سامان ہوگا انشاءاللہ الکریم. یا موہی مینو، یہ تھوڑا یاد کر لیں، یہ یاد کر لیں گے تو یاد ہو جائے گا. 29 بار، یہ پورے دن میں ایک بار پڑھنا ہے. ٹائم اپنے طور پر آپ جو بھی رکھ لیں، ٹائم بھی ضروری نہیں ہے اب، لیکن ٹائم رکھنے میں آسانی ہوتی ہے. سپوز کرو کہ وہ سونے کے ٹائم پہ پڑھ لیں تو آپ کو یاد ہے ہاں سونے کے ٹائم پہ پڑھنا ہے، یوں انشاءاللہ کو یاد رہے گا. یا فجر کے بعد پڑھنا ہے، یا عصر کے بعد پڑھنا ہے، کوئی بھی اپنے طور پر آپ ٹائم فکس کر لیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، پھر اس میں ناغہ نہیں کرنا ہے. یا موہائی مینو 29 بار، ایک منٹ بھی نہیں لگے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تجھے
تجھے واسطہ واسطہ
شفایا یا الہی.
آمین بجائے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے مرشدی پاک کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے میرا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے وہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، تو یہ الفاظ کہنا کیسا؟ اس کے تعلق سے وضاحت بیان فرما دے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے.
یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ محاورہ ہے، بچپن سے سن رہے ہیں. یہاں اللہ پاک کی توہین تو نہیں ہے نا، کہ اگر دعا کی قبولیت کا اظہار چاہے دیر سے ہو مگر اللہ پاک کے یہاں عدل ہے، نا انصافی نہیں ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج جہاں انصاف نہ ہو اور بالکل یعنی کہ ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی ہو، تو ایسا نہیں ہے. اللہ پاک انصاف کرتا ہے، کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ معنی میری سمجھ میں آتے ہیں جو کہ توہین نہیں ہے. یہ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال ہے مرشد کریم سے کہ ہم اپنے بچوں کو گیارہویں کی تربیت کس طریقے سے دلوائیں اور کس طریقے سے ان کے اندر شعور آئے، کہ آپ کچھ ایسا ارشاد فرما دیں کہ ان کے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے.
ہر مہینے گیارہویں شریف کی نیاز کرتے رہے، اچھے اچھے کھانے پکائیں اور بچوں کو کھلائیں گے. دیکھو آج ہمارے بڑے پیر صاحب کی گوشت پاک کی نیاز ہے، یہ انتظار کریں گے ابو گیارہویں کب آ رہی ہے، گیارہویں ان کے دل میں نقش ہو جائے گی. یہ ایک طریقہ کہ بچوں کی من بھاتی اگر ڈش کھلائیں گے نا آپ کو ہر مہینے کی گیارہویں شریف پر، انشاءاللہ ان کو یاد رہے گی. تو غوث پاک کے تذکرے کریں، ان کو کرامتیں سنائیں، غوث پاک کے واقعات سنائیں، تو ظاہر اس سے بھی محبت. تو پھر ہم تو بچپن سے غوث پاک تو سمجھو جب سے ہوش سنبھالا غوث پاک کا نام سنا ہے. گھر کا ماحول بھی ہونا چاہیے، غوث پاک کا تذکرہ ہوتا رہے نا، گیارہویں شریف کا پتہ چلے. مدنی چینل ان دنوں خاص کر کے بچوں کو دکھائے تو ان شاء اللہ غوث پاک سمجھ میں آ جائیں گے. نہیں بھی آتے ہوں گے یعنی توجہ نہیں ہوگی تو جلوس دیکھیں گے نا، بچے اور جلوس یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اتنا لطف بچوں کو آتا ہوگا بڑوں کو نہیں آتا ہوگا، اتنے خوش ہوتے ہوں گے بچے، گھر میں بھی نعرے لگاتے ہوں گے سلطان ولایت غوث پاک. آج کل یہ بچوں کو یہ دو چار نعرے یاد ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی لگاتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب.
تیرے جد کی ہے
الحمدللہ. مدنی منو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں.
ماشاء اللہ الحمد للہ
پر ہمیں
ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں بچیوں کے دلکش مناظر مرحبا. غوث پاک کو غوث پاک کیوں کہتے ہیں؟ بچے کو بچہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم بچے ہیں تو ہم نے بچہ کہا آپ کو. غوث پاک کہتے ہیں ہم نے غوث پاک کہا ان کو. یہ غوث پاک جو ہے یہ غوث ایک اصطلاح ہے اولیاء کرام کی اقسام ہے کائنڈس ہے. ایک قسم غوث بھی ہے. یوں غوث ہیں تو ہم غوث پاک کہتے ہیں. مگر ہمارے غوث جو ہے نا یہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ غوث الاعظم ہے. بہت بڑے غوث ہیں. تین بہت بڑے غوث تین مطلب ہے. ایک تو نواسۂ رسول امام حسن رضی اللہ عنہ صحابی ابن صحابی یقینی جنتی ہیں جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں. دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی اور یہ کے بعد آئیں گے اب امام مہدی جب تشریف لائیں گے یہ اس مقام پر ہوں گے. غوث اعظم قطب اکبر بھی بولتے غوثیت کبرا بھی بولتے. یہ قطبیت کبرا غوثیت کبرا کے منصب پر امام مہدی بھی تشریف لائیں گے تو یہ ان کا منصب ہوگا. اس وقت تک ہمارے غوث اعظم جو ہے سارے ولیوں کے سردار ہیں. سارے اولیاء ان کے ماتحت ہیں لیکن کچھ جیسے ان میں امام مہدی بھی ہیں تو یہ ان کے ماتحت ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ خود غوث اعظم ہیں قطب اکبر ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
سیر کیوں کرتے ہیں پیر صاحب؟ اس میں ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے؟
ضروری ہوتا تو پھر ہم یہ لائیو بیعت جو کرتے ہیں اسکرین پر نہ کرتے. ضروری نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بطور رضویہ شریف میں نمائندے کے ذریعے خط کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. اور پھر بیعت رضوان مشہور ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی موجود نہیں تھے کہ غیر حاضری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عطا فرمایا حضرت عثمان کی طرف سے اور بیعت ہوئی. اچھا پھر اگر ہاتھ ضروری ہوتا تو عورتوں کا کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسے مرید ہوں گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی. حدیثوں میں یہ تو اس طرح مطلب ہاتھ میں ہاتھ دینا شرط نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے بولتے ہیں یہ غلط فہمی ہے. ایسا نہیں. جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ پر ہاتھ کیسے رکھے گا؟ ہاتھ ہی نہیں اس کا. تو بیعت دراصل وہ ایجاب و قبول ہے. ایک کہے کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں تو یہ بھی بیعت ہو گئی. اب جو توبہ کروانا عہد لینا یہ بھی ہوتا ہے لیکن نہ بھی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے اس کا ہونا. اب باپ ہے ایک دن کے بچے کو بھی مرید کروا سکتا ہے. اب وہ بچہ کیا ہاتھ میں ہاتھ دے گا بھی تو اس کو سمجھ کیا پڑے گی میں مرید ہوتا ہوں اس کو تو بچے ہو تو پتا نہیں ہے نا نابالغ بچے ہو. باپ نے بول دیا کہ اس کو مرید کر لو وہ مرید ہو گیا. عطا رضویہ شریف میں مزید بھی اس میں گنجائشیں ہیں بیعت ہونے کے لیے. اب بچہ ہے جیسے اور سمجھدار بچہ ہے وہ مرید ہونا چاہتا ہے. ماں باپ نہیں ہے ذہن کے مرید نہیں کرواتے تو کیا کرے؟ حالات فرماتے ہیں کہ پیر کو چاہیے اس کو بیعت میں لے لے. بیعت میں لے لے حالات بہت خراب ہیں نہیں تو ادھر ادھر کسی کے ہتھے چڑھ جائے گا. تو اب اس کو بیعت میں لے لے لیکن جب یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اپنی بیعت کو برقرار رکھے گا تو اب یہ مرید ہو جائے گا. بیعت کو برقرار رکھے. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بچے بولتے ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں. بڑے ہونے کے بعد بھی انہیں بچپن سے ایک پیر کا تذکرہ گھر میں ہوتا ہے, تو اگر یہ باقاعدہ مرید ہو گیا اور پیر نے قبول کر لیا ہے اور نابالغ بچے کے باپ نے اجازت نہیں بھی دی ہے, تب بھی وہ مطلب بالغ ہو کر اس کو برقرار رکھتا ہے تو بیعت تو ہو جائے گی. یہ فتح رضویہ کے اس کا میں نے خلاصہ عرض کیا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور فتوے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھدار نابالغ ہو یہ بھی ضروری نہ ہو, ایک دن کا بچہ ہی ہے, پیر نے اس کو یا ماں نے مرید کروا دیا, ماں کے مرید کروانے سے بھی کام نہیں چلتا نا, باپ کروائے یعنی سرپرست جو بھی ہو, باپ ہو یا اس کی جگہ پر جو بھی سرپرست ہے وہ بیعت کروائے گا تو بیعت ہوگی. اور اگر بیعت پیر نے کر لی اور اگر وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر یہ بولتا کہ میرا فنا پیر صاحب ہے میں فلاں کا مرید ہوں, یہ برقرار رکھنا ہوا بیعت کو, تب یہ مرید ہو گیا یعنی نافذ ہو گئی.
اچھا میری سنت ایسا نہیں ہے کہ اگر سمجھدار بچہ ہے تو وہ مرید ہو جائے گا اور جو نا سمجھ بچہ ہے
فتوا میں پڑھ کے بس بعض الفاظ مشکل ہے نا اس میں, یہ آگے پھر بھی ہے نا, نابالغ اگر نا سمجھ ہے تو بے اجازت ولی یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر اسے مرید کرنے کے کوئی معنی نہیں. ہاں تعلیق ارادت ممکن ہے جس کا قبول اس کی اس کے عقل و بلوغ پر موقوف رہے گا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نابالغ بچہ جو ہے یعنی اس کو مرید کر رہا تو یہ کوئی معنی نہیں ہے, وہ مرید ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن جب بالغ ہونے کے بعد اس نے باقی رکھا کہ میں فلاں کا مرید ہوں اب یہ مطلب مرید مانا جائے گا, یہ مرید ہو گیا. میں نے فتح رضویہ کو وہ آسان کر کے سنا, بہت مشکل الفاظ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی صاحب میرا نام محمد بلال ارشد ہے اور میں 12 سال کا ہوں. جب سے میں نے آپ کو مندی چینل دیکھا ہے میں 5 وقت نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں. میں اور میری فیملی آپ کے بیعت ہونا چاہتے ہیں, ابھی ہم آپ کو مندی میں جا کر دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں اپنا بیعت کر لیں, ہمارے لیے دعا کریں.
ماشاء اللہ اللہ استقامت سے نماز کبھی نہیں چھوڑنی, سب نے پابندی سے پڑھتے رہے. میں آپ سب کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اپنے نام وغیرہ جو بھی اس طرح ہوتے ہیں نا وہ نام بھیج دیا کریں مدنی چینل پر, اس کی فون نمبر اس کے نمبر بھی چلتے ہوتے. اور شجرہ شریف جو ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لے لیا کریں, اور ظاہر نصیب اورات بھی پڑھا کریں تو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ کریں. کیونکہ اب یہ مبہم ہے نا کہ میں اور ہمارے گھر والے بیعت ہونے چاہتے ہیں, کون کون کتنی تعداد بالغ نابالغ کچھ بھی تفصیل نہیں ہے اس میں.
آج الحمدللہ مدنی مذاکرے میں لائیو جامعۃ المدینہ جھڈو اور اسی طرح قصور پنجاب کے بھی اسلام بھائی اب تک ہمارے ساتھ جو ہے وہ لائیو شامل ہو چکے ہیں, اور اسی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سیالکوٹ گجرات وزیر آباد ڈسکا نواب شاہ نوشیر و فیروز ٹنڈو آدم شہداد پور باندی لاڑکانہ دادو سیون شریف اور مجلس فیضان مدینہ پاکستان ان کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ کوئٹہ زون میں لسبیلا کابینہ کے بھی اسلام میں موجود ہیں, ماری پور کابینہ بلدیا کابینہ لنچولائن کابینہ سائڈ ایریا کابینہ لیاری کابینہ اور اورنگی ٹاؤن سے بھی عاشقان غوث اعظم الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
ماشاء اللہ میں سب کو ویلکم کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, بھلے کرے آیا کہتا ہوں, بھلے پدھاریا کہتا ہوں, دیکھو گجراتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ
محمد. ہو سکے تو 11th شریف ہمارے ساتھ منا کے جانا, جن سے ہو سکے بڑی رات تک یار رہے, روز مدنی مذاکرے کی بھی انشاءاللہ آپ کو نعمت حاصل ہوتی رہے گی, اب چاہیں گے تو خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوا کریں گے. اللہ کرے گا تو روزہ رکھنے کا بھی شرف حاصل ہو سکے گا. روز سحری کی بھی ترکیب ہوتی ہے, پھر سحری کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے فجر کی اذان تک. انشاءاللہ آپ کی رات یوں کہہ سکتے ہیں عبادت میں گزرے گی انشاءاللہ.
رحمت دا دریا الہی ہر دم بغداد تیرا ایک قطرہ بخشے میں کم بن جا املا والے مولا کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت تیری بلے 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 عدل کرتا تھر تھر کمبل اٹھیا شانہ والے فضل کرتا
ماشاءاللہ ماہی گیر جو مچھلیاں فشرمین پکڑتے ہیں تو انہوں نے گیارہویں شریف کے لیے بڑی اچھی ایک نیت بیان کی. آئیے مدنی شہر کے ناظرین آپ کو دکھاتے.
کراچی ریجن میں تقریباً 92 سے زائد یہ فشریز کے چھوٹے بڑے مقامات ہیں. ہم نے پہلے سے ہی ماہی گیروں پر ملاقات کی ہوئی تھی اور آج بدھ کا دن ہے, ہم نے فرسٹ اس کام کا آغاز کیا ہے. یہ باکس بھی ہمارے ماہی گیر اسلام بھائیوں نے لے لیے ہیں اور ان کی یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ عزوجل جب ہم جائیں گے اور مچھلی لے کر آئیں گے تو اس باکس میں ہر 11 مچھلی پر ایک مچھلی اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کریں گے. اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے, یہ ماہی گیر 30 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 40 دن کے لیے اور ایک دن کے لیے بھی جاتے ہیں. انہوں نے یہ بھی نیت پیش کی ہے اور دیگر ماہی گیر اسلامی بھائیوں نے بھی اور ان اسلامی بھائیوں نے بھی کہ انشاءاللہ ہم اپنی کمائی میں جو ماہی گیری سسٹم سے جو ہم مچھلی لے کر آتے ہیں اس کی آمدنی پر ہر 1100 روپے پہ انشاءاللہ 11 روپے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں پیش کریں گے. آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور مدنی پھولوں سے بھی نواز دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاء اللہ, واہ, نیا انداز. یہ ماہی گیر بولتے ہیں مچھلی پکڑنے والوں کو اور 92 مانے 92, یہ غالباً 92 لفظ ہے, 92 یہ بڑا مقدس عدد ہے, فگر ہے کہ کراچی میں 92 یعنی تقریباً کہا ہو سکتا ہے برکت کے لیے, دو چار آگے پیچھے ہوں گے تو 92 انہوں نے کہا ہو. ماشاء اللہ, مچھلیوں کے مرکز بتائے انہوں نے, فشریز. بہت بڑا شہر ہے کراچی, تو گیارہ پر ایک مچھلی یہ رائے خدا میں دیں گے, ہے اس میں آزمائش ہے کون سی مچھلی دیں گے. مچھلیوں کی اقسام, چھوٹی بڑی سائز, قیمتی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, تو رائے خدا میں سب سے اچھی چیز دینی چاہیے. کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ, مچھلی اتنی سی بھی ہوتی ہے, وہ بڑی بڑی مچھلی بھی ہوتی ہے, اگر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بڑی مچھلی تو نہیں آتی ہوگی, وہ نارمل سائز کی آتی ہوں گی, اللہ بہتر جانے. تو دینا رائے خدا میں ان گیارہ میں سے جو بھی سب سے عمدہ ہو وہ دینی ہے. کہ قرآن کریم میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تمہیں ہرگز کوئی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا, نہ ہرگز نیکی کو نیکی نہیں پا سکتا جب تک رائے خدا میں اپنی پسند کی چیز نہ دے. تو جو مچھلی اپنی پسند کی ہو وہ دے دینی ہے, اگر یہ توفیق ملے تو کیا بات ہے. گیارہ سو میں گیارہ روپے, یعنی کہ 1% یہ رائے خدا میں دیں گے, یہ بھی اچھی نیت ہے, بہت اچھی نیت ہے. اللہ کرے کہ استقامت ملے, عمر بھر اگر اس کو یہ قائم رکھیں گے نا تو اللہ کرے گا تو آپ روزی روزگار سے مالا مال رہیں گے, اللہ کرے گا تنگ دستی قریب بھی نہیں آئے گی اور خوب برکت ملے گی انشاءاللہ. اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا کریں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت اور اجتماع کی ترکیب رکھیں, مدنی مذاکرہ بھی مدنی چینل پر سنیں, جو کراچی والے ہیں تو کراچی میں موقع نکال کر تشریف لائیں. آج کل تو روز مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, اور مچھلیوں کے آف سیزن بھی ہوتے ہیں, جب مچھلیاں یعنی وہ دریا میں سی رف ہوتا ہے نا, لیکن طوفان جن دنوں میں آتا ہے, شاید جون جولائی میں آتا ہو, ہے نا, جون جولائی میں پابندی بھی ہوتی ہے مچھلیاں پکڑنے پر, تو یہ ان کا مطلب ہے کہ چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں. تو اگر ہماری مجلس ان پر کوشش کرے گی نا, ان دنوں میں مدنی قافلے سفر کریں گے, ان کے پاس وقت ہوتا ہوگا اور یہ کرتے بھی ہوں گے. خیر, تو میں سب جو بھی مچھلی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جو ان دنوں فارغ ہوتے ہیں, کم از کم اس سے فائدہ اٹھا لیں فارغ وقت سے. حدیث پاک میں ایک حصہ ہے بھی کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو.
جون جولائی میں یہ ایک ماہ یا 63 دن سفر کریں نا, اور باقی ہر مہینے 3 دن تو سفر کرنا ہی ہے نا.
جی جی, ہر مہینے 3 دن کرتے رہے ٹائم نکال کر, وہ کئی کئی روز تک یہ رہتے ہیں ہوا اس میں سمندر میں, تو پھر بھی موقع تو مل سکتا ہے. پھر گھر پہ آ کر تو سر یہ ریسٹ ہی کرتے ہوں گے, فوراً آتے ہی کشتی میں نہیں بیٹھ جاتے ہوں گے, تھوڑے دن ریسٹ میرا خیال کرتے ہوں گے. اب کیا سسٹم ہے ان کا مجھے پتا نہیں ہے. تو رائے خدا میں نکلنے کے لیے اگر ٹائم نکالیں گے ثواب زیادہ ملے گا, فارغ وقت اگر چلے گئے ثواب اس میں بھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو عمل نفس پر ذرا بوجھ پڑے گا نا وہ زیادہ ثواب والا ہوگا نا. اللہ برکت ہے. دیکھو گوشت والے کیا کرتے ہیں, ان کی بھی آ جائے کیا پتا, 11 بوٹیوں پر ایک بوٹی رائے خدا میں, اللہ کرے آ جائے ان کی بھی, بڑی بوٹی دینی ہے رائے خدا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا پہلے کسی دور میں ایسا ہوتا تھا کہ نکاح کے لیے عورت اور مرد مسجد میں جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر ان کا نکاح ہوتا تھا, کیا یہ درست ہے؟
اس کے سب پتا ہوگا, میں نے تو پڑھنا یاد نہیں,
ایسا کہیں نہ پڑھا کہیں بھی نہیں ہے, اور بس اتنا لکھا ہے کہ مستحب ہے مسجد ہونا. اور عام طور پہ ہمیشہ سے یہ چلتا ہوا تو یہی آیا ہے کہ جو نکاح کا پیغام ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے, ان کے بڑوں میں سے کوئی دوسرا ہی دیتا ہے,
وکیل آتا ہے اس کا.
جی,
عورت پہلے مسجد میں نمازیں پڑھتی تھی, وہ بھی ان کے الگ سب سے آخر میں صفے ہوتی تھیں گے
زمانے رسالت میں.
جب امیہ یہی میں وضاحت کر رہا تھا کہ زمانے رسالت میں سرکار کے دور میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دور اب بھی سرکار کا ہے, ظاہری حیات تھے جب زندہ تھے ظاہری طور پر اس وقت, پھر یہ حالات بدلتے رہے, یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عورتوں پر پابندی ڈال دی کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے. وہ دور الگ ہے, وہ بھی پاکیزہ تھا, وہ بھی صحابہ کا دور تھا, لیکن یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے کئی سال ہو چکے تھے, تو یہ ایک اس کو سدے ذرائع بولتے ہیں کہ وہ برائیوں سے بچنے کی پہلے سے دیوار بنا دیتے ہیں. تو یہ فاروق اعظم تو مجتہد تھے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفتی تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور جو اب تک اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں بھی یہ محفوظ نہیں ہے, اب تو حالات ایسے تو باہر نکل کر کہاں محفوظ رہیں گے. اللہ پاک ہماری بہو بیٹیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ یہ بازاروں کی زینت بننا چھوڑ دیں. اب یہ کہ نکاح اور وہ بھی مرد عورت مل کر وہ نکاح پڑھے قاضی کے ساتھ, وہ بھی مسجد میں آ کر, یہ بڑا مطلب قابل غور ہے نا, یہ اللہ بہتر جانے, کبھی پڑھا سنا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
چار رکعت پڑھنی تھی, بھولے سے پانچ رکعت پر سلام پھیر دیا, بعد میں یاد آیا کہ پانچ رکعت پر سلام پھیرا ہے تو اب کیا کریں؟
دوبارہ پڑھ نماز,
دوبارہ پڑھے مفتی صاحب فرما رہے ہیں.
یعنی بعض صورتیں ہوتی ہیں, اب یہ جیسے ابھی جو سوال کیا گیا اس کے مطابق تو یہ چونکہ ہو چکا ہے, جیسے سلام پھیرتے ہی یاد آیا تو کھڑا ہو کے ایک رکعت اور ملا لے اس کے اندر, تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ جو دو رکعتیں ہیں اس کی نفل کے اندر شمار ہو جائیں گے.
یہ بھی اس صورت میں ہوگا کہ رقائدہ آخرہ کیا ہو.
اصل یہ مسئلہ پانچ رکعت سلام پھیرنے, اس میں کئی صورتیں نکل رہی ہیں, کتنے قعدے کیے, کیا کیا, مطلب کون سی نماز تھی, فرض نماز تھی تو پانچویں کا پانچویں رکعت کا سجدہ کرتے فرض باطل ہو گئے, نماز نہیں ٹوٹی, اگر فرض اب وہ فرض نہ رہی. پھر اس میں بھی قعدہ اخیرہ کے بعد اگر پانچویں کا سجدہ کیا تو فرض بھی باقی ہیں, چھٹی کر لے اور یہ دو نفل ہو جائیں آخری میں. اس کی مختلف صورتیں باہر شریعت میں مطالعہ کرنا چاہیے, اس میں سجدے سہو کا باب ہے پورا, اس میں بھی اس کے مسائل مل جائیں گے.
اگر قعدہ اخیرہ کر لیا تھا تو اب اگر چھ ہو گئے نا رکھے تھے, دو نفل ہو گئے, چار فرض,
اور چار فرض ہو گئے, دو نفل ہو گئے,
اور قعدہ اخیرہ اگر نہیں کیا تھا تو پھر یہ نفل ہو جائیں گے.
سجدہ سہو کریں گے نا,
سجدہ سہو تو کریں گے,
جبکہ غلطی سے یہ ایسا کیا ہے, جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے, فرض پر نفل کی بنا نہیں ہو سکتی, منع ہے. یعنی فرضوں کے نفل ملانا اس طرح یہ منع ہے, لیکن چونکہ یہ بھول کر ہوا ہے تو اس لیے وہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی, درستی ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یہ فیس بک پیج پر سوال ہے, کوئی نیو مسلم ہو تو اس کو دین کس طرح سکھایا جائے؟
سر بتدریج, اس کو ایک دم سے تو سارا دین اس میں جو بھی مسائل ہیں وہ نہیں آ جائیں گے. مسلمان سو سال کا ہو جاتا ہے, ابھی مسائل کے تعلق سے وہ تشنا ہی رہتا ہے, تو غیر مسلم اس کو بیچارے کو پتا کیا, وہ آہستہ 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 اس کی پہلے تو ظاہر ہے کہ ایمانیات کے تعلق سے اس کو مضبوط کرنا ہے کہ خدا نہ کرے کہ پھر یہ پلٹ نہ جائے. اس کے لیے اب دعوت اسلامی کی تو اس پہ تو لٹریچر بھی ہے نا اپنا, اور یہ تربیت بھی اس کے کورس بھی ہے نیو مسلم کے.
اسلام کی بنیادی باتیں یہ مکتبۃ المدینہ سے اردو میں حاصل کیا جا سکتا ہے, اور اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہے.
الحمدللہ, اللہ اللہ,
ویلکم ٹو اسلام,
انگلش میں ویلکم ٹو اسلام
جی, اور اسلام کی بنیادی باتیں یہ اردو میں.
سبحان,
میرے سنا کتاب
نیو مسلم نہیں ہے جی, اس کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے,
پڑھنی چاہیے, معلومات ملے گی.
میں اپنے یہ اگر لکھ دیں نا کہ صرف نیو مسلم کے لیے اور کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ کتاب زیادہ پڑھیں گے. یہ کہنا کہ وہ ال انسان حریص علی ما منع، انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت، کیا جنات اچار کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھر کے ایک کمرے سے جو ہے وہ اچار کی خوشبو آتی ہے، اور وہاں پہ اچار جو ہے وہ ہے بھی نہیں، اور ہمیں اس کا کوئی روحانی علاج، کوئی حل وغیرہ بھی بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.
گھر میں اچار ہی نہیں ہے، پھر بھی اچار کی خوشبو آتی ہے. اب وہ جنات ہی اچار کی خوشبو پھیلا رہے ہیں، یہ کیسے طے ہو؟ ہو سکتا ہے کوئی گھر کا فرد اس کو اچار کھانے نہ دیا جاتا ہو، وہ چھپ کر کبھی کھا لیتا ہو، چبا کے رکھا ہو، اس کی خوشبو آتی ہو. کیونکہ یہ جنات تو ہڈیاں اور گوبر اور ان کی خوراکیں مختلف ہیں، تو اب اس میں کوئی اچار کا کبھی پڑا سنا نہیں ہے. آج یہ بھی ایک شبہ ہے آپ کو کہ شاید یہ، بلکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو اللہ بہتر جانے. اچار کھاتے ہوں تو سر ان پر پابندی ہم تو ڈالنے سے رہے، اللہ بہتر جانتا ہے. بعض وقت اس طرح کی خوشبوئیں بھی نکلتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کوئی واقعی شرارت کرتا ہو، اور اب آپ کنفیوز ہوئے، آپ نے مدنی چینل پہ اعلان کیا کہ ہر کمرے سے خوشبو نہ آنی شروع ہو جائے. یہ تفریح کرتے ہیں، اس طرح اگر کرتے بھی ہیں نا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے نا، نہ کسی کو بولیں گے، نہ بتائیں گے، نہ ڈریں گے، تو انشاءاللہ یہ بند ہو جائے گا. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیواروں پہ فائرنگ کرتے ہیں، دشمنی ہوتی ہے نا، تو جس نے دیواروں پہ فائرنگ کی نا، اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا جو دشمن ہے، یہ بندے کو مارنا نہیں چاہتا، خالی خوف زدہ کر رہا ہے، اتنا ہمت والا نہیں ہے یہ، تو یہ دیوار پر. اسی طرح یہ کبھی ہوتا ہے کہ شکایت ہوتی ہے کہ یار ہمارے گھر میں سے وہ دیوار پہ خون کے دھبے، کپڑوں پہ خون کے دھبے آ جاتے ہیں، ہمارے کپڑے میں کوئی ٹکڑا کٹ جاتا ہے، کبھی کپڑے پھٹ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مطلب یہ شرارتیں جو ہے نا، یہ خوفزدہ کرنے کے لیے، جب میں نتیجے پر پہنچاؤں، ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، خالی وہ خون وغیرہ پھینک دیتے ہیں، تو یہ کہ آدمی ڈر جائے بس. اب ڈر کر کوئی مرض لگ جائے تو بھلے آپ بولو کہ وہ جن پیٹ میں گھس گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ خالی ڈرا رہا ہے، تڑی دے رہا ہے، یا کنفیوز کر رہا ہے آپ کو، یا کسی نے کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے دشمن نے عملیات کیے ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو اگر ان کو بالکل آپ نو لفٹ کریں گے نا، نظر انداز کریں گے، خون آیا صاف کر دیا، کپڑے پھٹے سلائی کر لی، کب تک پھاڑے گا، کب تک خون پھینکے گا؟ یہ آپ کو مارنا نہیں چاہتا، آپ کو بستر پر ڈالنا نہیں چاہتا، بس یہ آپ کو یوں ڈرا رہا ہے، اور آپ کہیں کہ ڈرنے سے باز نہیں آتے، یوں اگلے کا کام ہو جاتا ہے. اس کو یعنی ہماری عام زبان بولتے ٹکے والی بھڑکی، یعنی دو پیسے کی والی دھمکی، یہ بھی بولتے تھے ہم بچپن میں، ٹکے والا ٹکا دو پیسے کو بولتے تھے. ابھی ٹکا تو نیو جنریشن نے سنا ہی نہیں ہوگا، سنا ہوگا تو انہوں نے مطلب کبھی دیکھا نہیں ہوگا. دو پیسے کا ایک سکہ آتا تھا، ایک اکنی ہوتی تھی، اس کے آدھا سکہ ہوتا تھا، وہ اس کے باقاعدہ شیپ بنا ہوتا چوکور چورس، لکھا ہوتا تھا دو پیسے، اس کو ٹکا بھی بولتے تھے. اب بنگلہ دیش میں ٹاکا سکا ہے شاید سب سے چھوٹا، شاید تو یہ ہمارے یہاں ٹکا ہوتا تھا، ٹکے سے چھوٹا پیسہ، اس سے چھوٹی پائی، ایک پیسے کی تین پائی. لیکن پائی میرے دور میں یاد پڑتا نہیں چلتی تھی، یہ یا پتا نہیں چلتی تھی، پائی دیکھی تو ہے میں نے، اس کو چلتی ہو تو پیسہ تو چلتا تھا، تو مجھے برابر یاد ہے، ایک پیسہ، ایک روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے. تو یہ ٹکا، یہ ٹکے والی بھڑکی نے بہت یعنی ہلکی ٹکا، ذرا کی رقم ہے تو بہت ہلکی سی ایک ٹکے والی دھمکی کہ کرنا اس نے کچھ بھی نہیں ہے، کر بھی سکتا نہیں ہے، خالی بابا ڈرا رہا ہے، تو باہر نکل تیرا منہ توڑ دوں گا، اور آپ یوں کر کے باہر نکلیں گے تو بھاگ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے
قرغزستان سے ہمارے کچھ عاشقان رسول آئے ہیں، انہیں میں سے ایک عاشق رسول کا سوال.
اسمی مناس، انا من قرغزستان، انا من تلامذتكم، انا قد اخذت اجازة على طريقة الدكتور الجيلاني منكم. عندي سؤال من امير اهل السنة، كيف يزيد حب سيدنا الدكتور الجيلاني في قلوبنا؟ نفعنا الله في علومكم في دارين.
انہوں نے عرض کی کہ میں آپ سے طریقہ قادریہ کے اندر اجازت لی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے بڑھے، اس کا کوئی طریقہ کار بتا دیں.
ماشاءاللہ، ہمارے کرگستان سے آئے ہوئے طلباء علماء یہ اس وقت جو ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ 3 دن کے مدنی قافلے کے سفر میں ہیں الحمدللہ.
ماشاءاللہ، انہوں نے وہ سرکار غوث اعظم کی محبت دل میں کیسے بڑھے یہ چاہے. کسی کی محبت بڑھانے کے لیے ان کے فضائل پڑھے جائیں، ان کے احسانات کی معلومات ہو تو محبت بڑھے گی. اب غوث پاک کے احسانات فضائل تو سنتے رہتے ہیں، کرامت سنتے، احسانات بھی. میں خود فرماتے ہیں، میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. اتنا بڑا احسان ہے. میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا، چاہے اس کا جیسا ہی عمل ہو، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ توبہ نہ کر دے. یعنی مرید کے لیے توبہ کی بشارت، اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی، برے خاتمے سے بچ جائے گا. میرا مرید مشرق میں یعنی ایسٹ میں ہو اور میں مغرب یعنی ویسٹ میں ہوں، اگر اس کا کوئی پردہ فاش ہو رہا ہوگا, پردہ کھل رہا ہوگا, تو میں اس کا پردہ ڈھک دوں گا. یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں قیامت تک کے لیے اپنے مرید کی مدد کرتا رہوں گا. میرے مرشد غوث پاک کے بڑے احسان آتے ہیں, بڑی بشارات ہیں, اور یہ اللہ کے مقبول ہیں, اللہ کے مقبول ہیں, اور یہ کہہ سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے, اور اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے. اس دیش پر کوئی وسوسے پالے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, یہ تو میں سمجھتا ہوں مسلمان کا عقیدہ ہے نا کہ وہ شفاعت فرمائیں گے, شفیع المذنبین ہے. اچھا, پھر اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ یہ کھولیں گے, سب سے پہلے مطلب بڑی شفاعت کا دروازہ یہ کھولیں گے. باقی تو پھر سب شفاعتیں شروع کریں گے, انبیاء کرام بھی کریں گے اپنی اپنی امتوں کی, اولیاء کرام اپنے اپنے ماننے والوں کی, پیر صاحبان اپنے اپنے مریدوں کی, علماء کرام اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کی, جن جن کو کوئی منصب ملے گا تو وہ صاحبان جو ہے شفاعت کریں گے, یہاں تک کہ علماء کو روک کر کہیں گے, کہنے والے مسلمان کہ حضور ہم نے فلاں وقت آپ کو استنجا کا ڈھیلا دیا تھا, یاد ہے نا, اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی, چلو تم بھی. یہ مثال دی گئی ہے. تو اس طرح سب شفاعت کریں, اور میرے مرشد غوث پاک بولیں کہ میں اپنے مرید کو جنت میں لے جاؤں گا, تو اس میں کیا رجے کائے کو وسوسے پالتے ہو؟ میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں وسوسے پالو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. میرے مرشد غوث پاک پر میری تو آنکھیں بند ہیں. یہ فائنل ہے کہ یہ اللہ پاک کے نیک بندے ولی ہیں, غوث ہیں, قطب ہیں, سارے اولیاء کرام کے سردار ہیں. یہ اللہ پاک کے اتنے قریب ہیں کہ یہ جو فرمائیں اللہ پاک ان کا سوال رد نہیں کرے گا. یہ عرض کریں گے بے شک الیاس قادری گناہگار ہے, لیکن یا اللہ پاک یہ میرا مرید ہے, میرا نام لیتا تھا, یا اللہ یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا, اللہ پاک رد نہیں فرمائے گا. اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آگی تو یوں بھی فرما دے گا کہ الیاس بھی جائے, اس کے ساتھ جو بھی وابستہ ہے بھلے سب کو لیتا جائے, سارے دعوت اسلامی والوں کو لیتا جائے. اللہ کی رحمت پر, اللہ کی رحمت کے بھروسے پر اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو اگر قبولیت کا وقت ہے تو کیا بعید ہے کہ ایسا ہی ہو جائے. بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, ایمان درست ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ ہم بولے کہ اپنے عمل سے جائیں گے تو میں تو کم از کم نہیں بولتا ہوں, بولتا بھی نہیں, سوچتا بھی نہیں ہوں کہ میں میرے عمل سے میں جاؤں گا. میں صرف میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پر ہوں, باقی تو مجھے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اپنی, الا رحمت, پھر رحمت سے نجات کی صورت آتی ہے. من آنم کے من دانم, میں جانتا ہوں میں جیسا ہوں, اور ہر ایک کو یہی ذہن رکھنا ہے, میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے اتنا دین کی خدمت کی, اتنی کتابیں لکھی, فلاں کیا, نہیں نہیں, یہ بھول جانے کا ہے. نیکی کو بھول جانی ہے, گناہ کو یاد رکھنا ہے, نیکی کو بھول جانا ہے اور گناہ کو یاد رکھنا ہے. اگر کسی چھوٹے گناہ پر رب نے پکڑ لیا تو کہیں کا نہیں رہے گا بندہ, جہنم عذاب برداشت ہو نہیں سکے گا. تو پھر بندہ سوچے میں نے تو بہت سارے گناہ کیے, تو گناہ خطرناک ہوتے ہیں نیکیوں کے مقابلے میں. نیکی تو فائدے والی ہے, نیکی کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے, گناہ کا نقصان زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایک مسلمان کے لیے بات کرتا ہوں, ورنہ تو ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے, لیکن یہ وہ نیکی ہے کہ یہ تو بنیاد ہے, اس کے بغیر تو کوئی نیکی نیکی نہیں ہے, سمجھو. جنت میں جا ہی نہیں سکتا آدمی اگر کوئی نعوذ باللہ کفر پر مر گیا تو. تو بہرحال یہ کہ ہمارے مرشد غوث پاک جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی, ان کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے, خدا کی قسم بہت نوازا ہے, بہت نوازا ہے. خود ہی تو فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی جلہ, برسر ممبر بغداد شریف میں فرمایا نا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے, اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کا مبارک قدم اپنی گردن پر لیا. حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کرتے تھے, وہاں انہوں نے مطلب آپ کا قدم لیا اپنی گردن پر. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی, حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے کسی مقام پر تھے, تو انہوں نے بھی جب یہ سنا کہ اس وقت بھی روحانی کنیکشن سے لائیو بیان سنا کرتے تھے بزرگان دین, تو سنا تو فوراً عرض کیا بل عینی و علی رأسی کہ آپ کا قدم جو ہے خالی گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر میرے سر پر. سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے, یعنی جن کے سروں پر ولایت کے تاج سجے ہوئے تھے وہ بھی, سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے, تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم, تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم. اعلی حضرت فرما, یہ مولانا حسن زاکن کا شعر تھا, اعلی حضرت کا شعر ہے, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. آپ کا سر مبارک کی شان تو کون بیان کر سکتا ہے, آپ کے مبارک پاؤں کے تلوے جو ہیں ان پر بڑے بڑے اولیاء جو ہیں اپنی آنکھیں ملتے ہیں. یہ گوسبا کی فضیلت اپنے انداز میں اعلیٰ حضرت یہ بیان کی ہے, تو گوسبا کے لیکن نبی نہیں ہے, صحابی کے رتبے کے نہیں ہے, صحابی تو غوث پاک سے بھی بڑے ہوتے ہیں ان کا رتبہ, کوئی کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. تو ہم ان کو خدا نہیں بولتے, خدا کا بندہ ہی بولتے ہیں, ولی اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اختیار اپنے آپ نہیں ہوتا ولی کو, اللہ عطا فرماتا ہے. تو غوث پاک کو بہت سارے اختیارات, ہمارے غوث پاک کو اللہ پاک نے بہت سارے اختیارات سے نواز آیا, تو میں نے انہیں اختیارات کے دائرے میرے کر باتیں کی ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں, اور میں نے تو ایسے کچھ نہیں کہا. بزرگان دین نے غوث پاک کے بارے میں ایسی سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے. یہ اتنے پائے کے ولی ہیں, اور سارے ولیوں میں سب سے زیادہ کرامتیں انہی سے منقول ہیں, انہی کے بیان کی گئی ہیں. اتنی کرامتیں سراپا کرامت ہے آپ کا وجود. اللہ ہمیں غوث پاک کے قدموں میں رکھے, اس سے پہلے کہ ہم غوث پاک کے قدموں سے ہٹنے لگے اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں ہمارا خاتمہ کرتا.
محمد کا رسولوں میں جیسے مرتبہ اعلی, محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلی ہے افضل اولیاء میں, یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں, یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا, غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, فرشتوں روکتے کیوں ہو, فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا, چلا جائے بلا خوف خطر پھر غوث اعلی میں, فقط ایک شرط ہے ہو نام لے والا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا, غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا, غوث اعظم خدا خدا دعا مقبول کر ہم روسیاں ہوں کی, خدا خدا دعا مقبول کر ہم روسیاں ہوں کی, گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظم کا, گناہ
اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بری میں کالی چوڑیاں یا پھر کالے کپڑے نہیں رکھنے چاہیے، اس سے زیادہ گھر نہیں بستا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ امیر اہل سنت ارشاد فرما دیجئے یہ بات سچ ہے یا پھر نہیں؟
پتہ نہیں، میں نے پہلی بار سنا ہے کالے کپڑے یا کالی چوڑیوں میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس سے گھر نہیں چلتا؟ روزانہ تو گھر کالا ہو جاتا ہے، اندھیرے میں بجلی فیل ہو جاتی ہے تو کالا تو ہو جاتا ہے نا. اگر
بدشگونی کہیں گے اس کو،
اگر بدشگونی ہے تو پھر تو ناجائز ہے. ہاں اگر بدشگونی بازار بدشگونی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو ناجائز ہے. بال بھی کالے ہی ہیں نہر بدشگونی، آپ کی تو داڑھی بھی کالی ہے، تو دولہے کی داڑھی ہو کالی، اب یہ کہ چوڑی نہیں دی کالی داڑھی دے دی ماں باپ نے اٹھا کر دلہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے لے لی کالی داڑھی. یہ ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. رکھ مولا تیاس صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا یہ سوال ہے کہ جو دانت کے اوپر کور چڑھاتے ہیں، کور کی وجہ سے نیچے پانی نہیں بہتا، یعنی غسل کے کیا مسائل ہوں گے؟
اللہ اللہ، اب کور اگر شوقیہ چڑھایا ہے، شوقیہ بھی چڑھاتے لوگ، مفتی صاحب ارشاد فرمائیں.
چڑھانے کی تو بہرحال شوقیہ تو نہیں چڑھائیں گے اس کو، لیکن چڑھایا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا. اگر تو نکالا جا سکتا ہے ایسا کور ہے، تو پھر اس صورت میں تو حکم یہ ہوگا کہ نکال کر اس کے نیچے پانی بہائے گا، غسل کے اندر فرض ہوگا اور وضو میں سنت اس کو نکال کر ہی ادا ہوگی. اور اگر وہ ایسا فٹ ہو چکا ہے کہ اب اس کو نکالنا تکلیف کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ معاف ہو جائے گا، غسل وضو اس کا اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا.
چاہے شوقیہ لگوایا ہو،
جی ظاہر ہے
کہ خوبصورتی کے لیے لگواتے ہیں،
جی.
یا بعض وقت دانت تھوڑا حصہ ٹوٹ گیا تو اس پہ شاید لگا لیتے ہوں گے، سونے کا بھی لگوا لیتے ہیں. سونے کا مرد کے لیے
اجازت نہیں ہے بغیر، جی
چاندی کا بھی لگواتے ہیں. چاندی
عذر ہو تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے، چاندی کے ذریعے ہو جائے پورا.
ناک میں تو مسئلہ لکھا ہوا ہے، چاندی اور سونے کی ناک، سونے کی ناک لگوا سکتے ہیں کہ وہ چاندی کی ناک میں بدبو ہو جاتی ہے. ناک کٹیا اب تو ایک وہ پہلے کی فقہ کرام نے عذر، اب تو ٹیکنالوجی بہت، اب تو پلاسٹک کیسی ناک بنا لیتے ہوں گے کہ سمجھ بھی نہ آئے کہ نکلی ہے اصلی ہے. دانت بھی ایسے بالکل ملتے جلتے آتے ہیں، بالکل اس کی میچنگ کرتے ہیں دانتوں کی، جو دانت ہیں ان کی پسند کرواتے ہیں کہ کون سا لگانا ہے، پھر میچنگ کر کے دکھائیں گے اور پھر لگا لیں گے. سمجھ نہیں آتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم محمد. آپ نے ابھی جو گیارہویں شریف کے حوالے سے جو ترغیب بیان فرمائی تھی، تو ایک منرل واٹر کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی نیت بیان کی ہے انشاءاللہ عزوجل 11 بوتلوں پر ایک بوتل جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے انشاءاللہ.
کیا بات ہے، بڑی بوتل چھوٹی بوتل، یہ چھوٹی بڑی میں بڑی ہے، چھوٹی میں چھوٹی، کیا بات ہے ماشاءاللہ. اب بوٹی والے کب آتے ہیں دیکھو،
اللہ
نے گوشت فروشوں کو بھی جانے کہ وہ گوشت پاک کو کون نہیں مانتا ہے، تو گوشت پاک کا مہینہ ہے، بھلے 11 دن کے لیے نیت کر لیں.
کیا بات ہے، کیا بات،
کہ ہر 11ویں بوٹی گوشت پاک کے نام پر نیاز میں جائے گی، اور چاہے کسی غریب کو دے دیں امیر کو دے دیں یا پکا کے کھلا دیں, جو چاہے خود بھی کھائیں اس میں سے ہر طرح سے. میں نکلے یہ اندازہ ہو کہ وہ یعنی اس کی بوٹی کا حساب یوں ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے جو جانور جو لیا یا گوشت بیچارے خریدتے بھی ہیں, چھوٹی سطح کے جو ہوتے ہیں جانور نہیں کٹواتے, یہ ہول سیل میں لے لیتے ہیں. تو مثلا ایک ران آپ نے خریدی, اب وہ ران تھی سپوز کرو کہ 11 کلو کی, تو اب 1 کلو اس کا گوشت ہے وہ رائے خدا میں نکل گیا کہ بھائی اس کی نیاز پکے گی, یا کسی اڑوس پڑوس میں تھوڑا تھوڑا دے دیں کہ بھائی یہ گوشت پاک کے سال اس وقت لے, یہ آپ کو نیاز بھیجیے گوشت کی, خالی گوشت دے دیں اس کو. تو اس سے بھی ایک فائدہ یہ ہوگا, ایک تو یہ ہوگا دل جوئی ہوگی مسلمان کی, خوش ہو جائیں گے, ثواب تو ملے گا, ثواب کی نیت ہونے پر خوش ہو جائیں گے, اور جن کو اسال ثواب کریں گے وہ بھی خوش ہوں گے, گوشت پاک بھی خوش ہوں گے, ان کا رب بھی خوش ہوگا. اچھا دوسرا یہ کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ 11ویں شریف میں یوں بھی نیاز کی جاتی ہے کہ بھائی وہ تھوڑا سا گوشت ہی دے دیا اٹھا کے, چلو گوشت کا دھندا نہیں کرتا وہ بھی گوشت دے دے گا نیاز کے لیے, تو ہو سکتی ہے. مجھے ایسا ہے سننے کو ملا ہے کہ بےچارے ایسے غریب رہے ہوتے ہیں کہ گوشت خرید کر کھا نہیں سکتے, بقرعید میں گوشت کھا سکتے ہیں, عام دنوں میں نہیں کھا سکتے, آمدنی نہیں ہوتی اتنی, گوشت کتنا مہنگا ہے یار, گوشت فروش میں ہمت کریں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور دیگر مرغیوں والے بھی گوشت پاک کو ماننے والے ہی بھی ہوتے ہیں, ہر 11ویں مرغی پر ایک مرغی گوشت پاک کے لیے, اسال ثواب, مطلب گوشت پاک کا اسال ثواب, نیاز غوث اعظم. اور اسی طرح دیگر جو بھی چیزیں بیچتے ہیں اگر وہ چاہیں تو یہ اس میں یہ 11واں حصہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ دیکھو نا منرل واٹر والا آگے بڑھا مگر پہلا قطرہ مچھلی مچھلی والے باسی لے گئے, جنہوں نے سب سے پہلے آئیڈیا ان کی ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, اور آج چونکہ مختلف جگہوں پر بھی ہمارے عاشقان رسول جمع ہے, بے نمازی کی کیا نحوست ہے, اس بارے میں کچھ بیان.
یار بے نمازی تو پھر بے نمازی ہے, یہ تو سخت گناہگار ہے. اب اس اور اس کے حق میں تو بہت نحوست ہے, یہ مطلب ہے کہ بلکہ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا تو جس وقت وہ گناہ کر رہا تو وہ لمحہ وہ گھڑی بھی اس کے لیے منوس ہوتی ہے. بے نمازی کی بڑی شامتیں ہیں, حدیث پاک میزان نماز پیج نمبر 428 پر منقول ہے, بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر تین سطریں تین لائن لکھی ہوں گی. نمبر ایک, اے اللہ کا حق برباد کرنے والے. نمبر دو, اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص نومینیٹ ہو گیا اللہ کے غضب کے لیے وہ. نمبر تین, جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا, اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا. حوالہ الزواجر پیج جلد اول پیج نمبر 296, اردو ترجمہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول پیج نمبر 444. یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے لی جا سکتی ہے, المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے. مزید تفسیر سیرت الجنان جلد 6 پیج نمبر 263 پر ہے. جیسے گناہ کا عذاب دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے وہی نیکی کا فائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے. جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے رزق میں برکت قبر میں فراخی نصیب ہوگی, قبر اس کی کشادہ ہوگی اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا. اور جو جماعت کا تارک نے جو جماعت چھوڑتا ہوگا واجب ہونے کے باوجود چھوڑتا ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی, چہرے پر صالحین یعنی نیک بندوں کے آثار یعنی نشانیاں نہ ہوں گی, لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی, پیاس اور بھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا. تو اے بے نمازیو اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے, سستی اڑائیے اور نماز پڑھنا شروع فرمائیے. جب نماز کی عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ الکریم نماز پڑھے بغیر آپ کو چین ہی نہیں آئے گا. پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے, چھوڑو گے گر نماز جہنم میں جاؤ گے. صلوا علی الحبیب
صلی
اللہ علی محمد.
دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے نماز سیکھنے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری کتاب جو ہے وہ جاری کی ہے, نماز کا طریقہ. گزشتہ دنوں بھی امیر علیہ سنت نے اس کتاب کی ترغیب بیان فرمائی تھی اور آج بھی ہمارے مختلف شہروں سے قصبوں سے بھی تشریف لائے ہیں, حاضر ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر جو جمع ہو کر سن رہے ہیں. یہ بڑی اہم کتاب ہے اور بڑے پیارے پیارے اس کے تاثرات بھی اسلام بھائی نے دیے ہیں, اور ایسے اسلام بھائی جو امامت بھی کراتے ہیں انہوں نے بھی جب اس کتاب کو پڑھا ہے تو بہت سے اہم مسائل کو امیر علیہ سنت نے آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے. تو ضرور اس کو حاصل کریں, 65 روپیز اس کی پرائز ہے, ہدیہ ہے. تو اس کو آپ حاصل کر کے عام بھی کر سکتے ہیں, اور جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں تو اپنے گھر کے لیے تحفہ بھی لے جائیں, رشتہ داروں میں تقسیم کریں. اور 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے تو کیا ہی اچھا ہو, حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے بھی کتابیں حاصل کی جا سکتی ہیں. امیر علیہ سنت کچھ فرمائے اس پر.
11ویں شریف کی نسبت سے ہو سکے تو 1100 11000 یا 111 یا 11 ہی صحیح, یہ خرید کر اگر آپ ایصال ثواب کر, چاہے ایک لے لیں کسی ایک کو دے دیں, انشاءاللہ آپ ثواب کے حقدار ہوں گے. نماز سب سے اہم فرض ہے نا, اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ یہ کہ اس کے فوائد بہت ہوں گے, آپ بھی پڑھیں اس کو اور دوسروں کو بھی پڑھائیں, گھر میں بھی پڑھائیں, انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے, نفع ہی نفع ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
My name is Muhammad Qasim Khan Attari. I'm calling from Birmingham, UK. My question is to Amiri Ali Sunat. When will he come to the UK? Inshallah, Azza wa Jal. We love you, Baba Jah. Please do dua for me and my family.
English,
Mamul.
Ji, yeh keh rahe hain ke hume aap se bahut mohabbat hai, aap UK kab tashreef layenge?
Subhanallah. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, کاش بس ایک ہی دھن ہو کے مدینہ دیکھوں. مدینے والے کا کام کرنے کے لیے بھی یو کے جانا چاہیے, نیت وہی ہو کہ مدینے والے کا کام کروں گا. دعا فرمائے کہ اسباب ہو جائے میرے, ہمت آ جائے مجھ میں, میں بھی یو کے میں آ کر بھی مدینے والے کی باتیں کروں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے مہمانوں میں میٹھا منہ ہوتا ہے, جیسے چونتا کہ اج میٹھو منہ ہے تو جو, تو گھرے سے فون اچھے تو کہ میٹھو منہ تو جو تھی بھی مبارک, تو جڑے ماں باپ پاکے مبارک باد دین تڑے پاکے سامنے کرو ریپلائی دیوائے نے پانجی وقت کیفیت کرو ہوئے نے پانجی دل میں وقت کرو دعائے کلمات کھپن, برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ ان تے دل کے سماڑی رکھے ہو اپنو, اڑو بے قابو تھین جو ہے دل, تو یہ میٹھا منہ ہے, یہ بات جب پکی ہوتی ہے نا نکاح کی تو اس کو ہماری مہمان زبان میں میٹھو منہ, اب پتہ نہیں اب تو انگیجمنٹ بولتے ہیں, پہلے میٹھو منہ بولتے تھے, یہ احمد آباد کے تھے ہند کے, تو یہ ہو سکتا ہے وہاں بھی بولتے ہو میٹھو منہ, اور یہاں بھی مہمانوں میں بولتے ہو تب اللہ بہتر جانے,
یہی بولتے
میٹھو منہ چونتا.
جی جی بھائی,
اچھا
ناترو بھی کہیں گے جو
ناترو, یہ ناترو بھی ہے تو ناترو بھی بولتے ہیں میٹھے منہ کو, میرا خیال ہے ناترا ناترو انگیجمنٹ, گال پکی تھی یہ کئی الفاظ اس میں استعمال ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ نے مبارک بات دی تو آپ کے خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو کہ ماں باپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی انگیجمنٹ پر میٹھے منہ پر خوشی ہوتی ہو. یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کو خوشی ہو. ماں باپ کو ٹینشن بھی ہو سکتا ہے کہ خرچے جو کرنے پڑیں گے اس لیے ٹینشن ہو سکتا ہے. اچھا اب آپ یہ کہ ماں باپ کے لیے مطلب اللہ کا شکر ادا کریں کہ نکاح کرنا رضا الہی کے لیے یہ بھی کارے ثواب ہے جب تک کوئی رکاوٹ نہ ہو نکاح میں. بعض صورتوں میں نکاح جائز نہیں ہے لیکن اسی صورت کم پیدا ہوتی ہوں گی, لیکن بہرحال ہوتی ہیں ایسی صورتیں بھی. تو اللہ کا شکر ادا کریں, سجدے شکر کریں, شکرانے کے نفل پڑھیں, شکرانے میں مدنی قافلے کا مسافر بن جائیں, نیک اعمال پر عمل کمی تھی تو بڑھا دیں, نہیں تھی تو شروع کر دیں, اور حصہ لے کے تعلق سے اس کو پر کریں, جمع کروائیں. بارہ دینی کاموں میں کمی تھی تو اس کمی کو پوری کر کے بارہ دینی کام دعوت اسلامی کے جو مخصوص دینی کام ہے تو ان میں بھی بھرپور کوشش کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں بابا جان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں لوگ جو دوسرے سے اپنی پریشانی مشکلات بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
اب یہ کہ بلا وجہ لوگوں کو پریشانی ظاہر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آدمی صبر کرے اور اللہ پاک سے ثواب کا امیدوار رہے کہ جو بھی پریشانی مصیبت تکلیف آتی ہے اسے ثواب ملتا ہے. تب اگر بلا وجہ لوگوں میں شیئر کرتا تو پھر وہ بے صبری کے زمرے میں آئے گا, اور اس طرح کرنا جو ہے یہ مکروہ تنزیہ کے اس میں آئے گا, حکم میں ناپسندیدہ ہے. ہاں ضرورت ہے اور اظہار کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کسی سے کہا کہ میری جیب کٹ گئی, پریشانی ہے نہیں تو, یا موبائل میرا چوری ہو گیا, اس لیے کہا, اس کی نیت یہ کہ وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ تاکہ یہ دعا کرے, دعا کے لیے کہنے کے لیے کہا تو کوئی حرج نہیں. یا اور کوئی ضرورت پڑ گئی کہ موبائل فون پہ آپ میں نے بھیجا آپ کو میسج, یار آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو آپ بولیں گے یار میرا, تو آپ کہنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگے کہ بغیر کہے اور سچ بولنے سے کوئی اور ڈالنے والی صورت ہو سکتی ہے اس کو, تو وہ استعمال کریں ورنہ بتا دیں. لیکن یہاں تو یہ کہ وہ جھنڈا چڑھاتے ہیں پورا پورا, مطلب ڈول پہنتے ہیں, جس کا موبائل نکل گیا یا کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا, گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا, خود بیمار ہو گیا, تو یہ بولے بغیر چین پڑتا ہی نہیں ہے. یہ ہمارے عام ہے, کوئی نیکی کر لی تو وہ بولیں گے, تو گناہ ہو گیا تو وہ بتائیں گے. ہاں یہ بھی بتا دیتے, گناہ کا اظہار تو خیر گناہ ہے, ورنہ یہ کہ نقصان ہو گیا وہ بھی بتاتے ہیں. نہ نیکی چھپا سکتے ہیں نہ اپنی پریشانی چھپا سکتے ہیں, بس دل کنٹرول میں رہتا ہی نہیں ہے, بتا نہیں ہوتا ہے, بس بتاتے رہتے ہیں. اب اگر جیسے کہ کسی سے دعا کروانی ہے اس کو کہنا ہے تو بھی بعض اوقات سب کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں, میں تو دعا کے لیے کہہ رہا ہوں, مگر یہ جو ساروں کو دعا کے لیے کہاں کہہ رہا ہوں, تو ایک بندے کو کہہ رہے گا آپ دعا کر دیں, تو اس لیے پھر وہ اکیلے میں کہے یا لکھ کر دے اس کو, کوئی بھی ایسی تدبیر کرے کہ جس سے دوسروں کو آپ کی پریشانی بتانا چلے. جس کو دعا کے لیے کہنا ہے اس میں بھی محتاط الفاظ ہو سکتے ہیں کہ وہی پریشانی اس کو بتانا کیا ضروری ہے, ایک پریشانی ہے دعا کرنے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کسی کو پریشانی بتانے سے اس کے دل میں خوشی ہوگی داخل, بعد ایسے آپسی معاملات ہوتے ہیں کہ اگر اس سے چھپائیں گے نا تو اس کو وحشت ہوگی, اجنبیت ہوگی, آپ تالم ٹولول کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کو وحشت ہو. اب اس کو اس لیے بتایا گیا تاکہ اس کا دل قرار پکڑے, اس کو اطمینان ہو, دل میں خوشی ہو کہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا، مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے بتایا. تو موقع کی براثت سے بتانے بھر نہیں ہے، ورنہ نہ بتائے تو اچھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. تو کوئی پریشانی بتاتا بھی بلا وجہ، برا بلا اس کو بھی نہیں کہنا ہے، نہ دل میں اس کو برا جاننا ہے، کیونکہ وہ گناہ نہیں کر رہا. اگرچہ وہ بہتر بھی نہیں کر رہا لیکن گناہ گار بھی نہیں ہے. گناہ کرے تب بھی آپ برا بلا کہنے والے کون ہیں؟ یار ہم مزید دل دکھائیں گے کیا اس کا؟ اس لیے ہمیں مطلب اپنا بدگمانیاں کرنی ہے. ادھر یہی ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہو سکتا ہے کوئی وجہ سے بتا رہا ہو بےچارا، رہا نہیں جاتا، اللہ آزمائش میں نہ ڈالے. ہم بھی یہ بولتے ہیں کہ نہیں بتانا چاہیے، جب اپنے اوپر آ کے پڑتی ہے نا پھر پتا چلتا ہے کتنے بیسو سو ہوتے. مصیبت زبان سے نہیں بتاتے تو منہ سے اشارہ اظہار ہو جاتا ہے. جب کوئی دیکھتا ہے نا تو بندہ وہ منہ بناتا ہے کہ جیسے کوئی پوچھے کہ خیریت تو آپ تھوڑا اپسیٹ لگ رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں، ہاں کر کے وہ اگلا گھڑی دیکھے. پھر بعض وقت داستان اتنی لمبی ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا کثرت سے گوشت کھانے کے کوئی نقصانات بھی ہیں؟
یہ ہر چیز کی لمٹ ہے. ایک ڈاکٹر بوڑھے ڈاکٹر تھے اور سید تھے، وہ اسمارٹ تھے بوڑھے لیکن اسمارٹ. یہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جب ہمارا جو بچپن تھا اس طرح کہ ہفتے میں ایک بار گوشت پکتا تھا اور ایک بوٹی ملتی تھی. کالے مجھے یہ یاد ہے ان کی بات، ایک بوٹی ملتی. اب یہ گوشت اب تو مشہور ہے کہ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، یہ محاورہ بن گیا، اتنا گوشت کھاتے ہیں. لمٹ ہو کبھی کبھی گوشت ہو. اور آم کبھی بتاتے تھے کہ آم جو ہے یہ پہلی سیزن کا آم نہیں کھایا جاتا. آم آتے ہی جو آتا ہے نا پہلی فصل کا، تو وہ نہ کھایا جائے. وہ بولتا ہے کوئی اگر پہلی فصل کا آم کھائے نا تو ہم اپنے بچپن میں بولتے ہیں مرنا ہے، یہ پہلی موسم کا آم کھا رہے ہو. یہ اتنا مطلب نہیں کہ ہمارا وہ ذہن بنتا تھا کہ یہ نقصان دے. سنا بھی ہے کہ یہ نقصان دے پہلی فصل کا جو آم ہے، اللہ بہتر جانے. میری کوئی اس میں طبی تحقیق نہیں ہے، نہ میں کوئی وہ موقع کہتے ہوئے ہوں. تو گوشت روز روز نہ کھایا جائے، تھوڑا کھایا جائے. بعض اطبا نے تو گوشت کے بارے میں لکھا بھی ہے کچھ نہ کچھ. اور آج کل کا گوشت جو ہے یہ تو اور بھی مطلب ہے کہ مسئلے والا ہے. وہ انجیکشن دیتے ہیں اور مطلب وہ فیڈ طرح طرح کی غذائیں دیتے ہیں تو موٹا کرتے ہیں، چربیاں چڑھاتے ہیں اس پر. قربانی کے دنوں کے لیے خاص تو خاص مطلب ان کی پرورشیں ہوتی ہیں، تو موٹے موٹے جانور جو ہوتے ہیں وہ یہ آرٹیفیشل انداز سے ان کو یہ موٹے کر رہے ہوتے ہیں. یہ گوشت جو ہے نا یہ اور بھی مطلب ہو سکتا ہے نقصان دہ. جیسے مرغی ہے، مرغی کا گوشت اچھا کہ جو چھٹی چرتی ہو، چھٹی چر کر دانے کھاتی ہو، اس کا گوشت اچھا. اس کی ورزش ہوتی رہے، بھاگتی رہتی ہے، دوڑتی رہتی ہے، اس کی گندگیاں اس سے خارج ہوتی رہتی ہیں. لیکن اب بندی بندہ یہ مخصوص فیڈ کھانے والی موٹی موٹی مرغیاں آج کل ہم یہی کھا رہے ہیں، کہاں جائے مدینے. یہ ذرا یہی گوشت کھایا جاتا ہے. دیسی مرغیاں بھی ملتی ہیں لیکن اب دیسی کو بھی دیسی بول کر چھوٹی چھانٹی کر کے سنا رنگ کر کے یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے انڈے چھانٹ کر رنگ کر کے دیسی انڈا کہہ کر بیچ رہے ہوتے ہیں. بہت ملاوٹ، بس ایسے یہ ٹھگی کا دور ہے عجیب. تاہم اگر ایسی مرغی ملتی ہے جو چھٹی پھرتی ہے، اسی کا گوشت کھایا جائے، اسی کا انڈا کھایا جائے، انشاءاللہ اس کے فوائد کافی حاصل ہوں گے. ورنہ یہ جو مرغیاں اور یہ گوشت اس کے بارے میں تو طرح طرح کی تحقیقات بیان کی جاتی ہے. مجھے تو ایک ڈاکٹر تو نہیں تھا, وہ کوالیفائڈ تجربہ اس کو کافی تھا, اس نے بھی کچھ نقصان بتایا تھا یہ بکرے کا, لیکن مجھے یاد آ گیا کہ وہ کیا نقصان بتایا تھا, اس لیے میں یہ نقصان بتا نہیں رہا. اب یہ اس کی اپنی مطلب تحقیق تھی, اللہ بہتر جانے. اسکرین پر بولنا یہ نہیں ٹھیک, مطلب مناسب نہیں ہے, تنقید ہوگی سوشل میڈیا کا دور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر حسن سے سوال ہے کہ اگر کوئی نابینا کو زکات کی رقم پکڑا کے چلا جائے وہ مستحق نہ ہو تو اس رقم کا کیا کرے؟
زکات مستحق اگر زکات کا نہیں ہے تو وضاحت کر دے کہ میں زکات نہیں لے سکتا, مجھے نہ دی جائے. لے لی تو جس سے لی اسی کو واپس دے, اس نے آپ کو وکیل تو نہیں کیا نا کہ زکات کسی کو دے دو.
بتانا کوئی نابینا کو
فرمائیں گے
جی, کہہ رہے نابینا کو کوئی زکات کی رقم,
یہی بول رہا ہوں کہ یہ خود بھی شاید ایسا لگ رہا تھا کہ نابینا ہوں, بظاہر ایسا لگ رہے تھے. اللہ نور مصطفیٰ کا صدقہ نصیب کرے. تو یہ اپنے زکات منع کر دے کہ میں زکات نہیں لیتا. اب یہ خطرہ کہ زکات نہیں لے گا تو پھر کوئی نفل صدقہ بھی نہیں دے گا. تو نابینا کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مانگ کر گزارا کرے, یہ لوگ سمجھتے ہیں محتاج ہے, یہ اس طرح کا محتاج نہیں ہے. آنکھیں ہاتھ پاؤں سب سلامت ہے, لیکن محتاج ہوتا ہے آدمی مالی اعتبار سے ہے. باقی تو بات تو بڑی بڑی پارٹیاں گزری ہیں نابیناؤں میں, وہ زکاتیں نکالتے ہوں گے. اور بھی ایسے نابینا کے مدنی چینل پر بھی تاثرات وغیرہ اور سلسلے چلتے ہیں بعض اوقات کہ وہ خود اپنا کماتے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں, قصب کرتے ہیں, ہنر کرتے ہیں. کئی ایسے کام ہوتے جو جن میں بغیر آنکھوں کے بھی گزارا ہو سکتا ہے, تو بندہ وہ کرے, مانگ کر کھانے کی عادت نہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کرنا ہے, وہ نابینا نے زکات لے لی,
واپس کرے گا اس کو,
اسی کو واپس کرے گا جو کام ہوئی سے
زکات اس کی ادا نہیں ہوگی نا,
وہ وکیل بھی نہیں کیا ورنہ کسی اور کو دے دیتا.
جی اس میں سے میں غلط فہمی کی بنیاد پر دے دیا تو ایک الگ بات ہے, پھر اس کے صورتیں ہیں الگ الگ کہ وہ اس پہ نشانیاں پائی جا رہی تھیں, زکات لینے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اس نے سوچا کہ شاید یہ زکات کا مستحق ہے اور دے دیا, تو اس کی زکات ادا ہونے کی الگ صورتیں ہیں. لیکن برحال اس پر لازم ہے کہ یہ صورت اس کو واپس کرے گا جا کے.
اللہ اللہ, یہاں تو جان بوجھ کر زکاتیں لیتے ہیں, دھندا بنا کے رکھا ہے, اور اس نے انہوں نے مطلب بینک بیلنس بنا رکھے ہوں گے, اتنی زکاتیں وصول کرتے, خدا کو کیا جواب دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا مردے کو غسل دینے کے دوران اس کی پاؤں قبلے کی طرف دے کر اس کو غسل دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟
ہاں دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ مدینہ شریف جانے کے لیے کوئی وظیفہ ہو یا درود شریف ہو تو ارشاد فرما دیجیے.
سبحان اللہ, آپ درود شریف کثرت کرے اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے رہیں, انشاءاللہ جب کرم ہوگا تو حالات بدل جائیں گے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے, غریب چلے جاتے ہیں مدینے اور مالدار دیکھتے رہ جاتے ہیں, ان کو بیماری روک لیتی ہے, مصروفیت روک لیتی ہے. کئی مالدار ملیں گے جنہوں نے حج نہیں کیا ہوتا, نہیں جاتے, وہ تو نصیب کے سودے ہیں. جس کو آقا بلاتے ہیں, وہ کسی نے کہا ہے نا, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جن نے بلایا اے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اور مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے, بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں, کمر منگنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
عرض یہ ہے کہ اکثر ناطقاں یہ نعت پڑھتے رہتے ہیں کہ حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کہڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ. اس کی معنی یا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. یہ سننے میں تو مزہ دیتا ہے پر وضاحت جس کو معلومات پڑ جائے گی تو اور زیادہ مزہ دے گا. جزاک اللہ خیرا, میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں.
یغفر اللہ لنا ولکم. یہ غالباً مرحوم زہری کا شعر ہے اور اس میں حلیمہ, سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جن کا دودھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا, ان کو نوازا, خدمت کا موقع دیا, تو یہ اپنے مقدر پر ناز کرتی ہیں. یہ کیفیت بیان کی, یہ کبھی خود کو دیکھتی تھی کہ میں, میری یہ اوقات کہ میرے کو یہ نعمت نصیب ہو گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا, مجھے شرف مل گیا. حلیمہ گھر کدی دیکھے کدی سرکار نو ویکھے, تو اپنے گھر کے میرا غریب خانہ اس قابل کہاں کہ یہ قدم میرے گھر آئے, کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے اتنی بڑی ہستی اور میرے یہ ٹوٹے پھوٹے گھر میں ان کے قدم آئے, تو یہ کیفیت کا بیان ہے. اور پھر سرکار کو یہ زبان حال سے کہہ رہی ہیں کہ یار رسول اللہ آپ کے لیے کون سا بستر بچھاؤں, کیسی سیج سجاؤں, کیسا بستر سجاؤں, آپ کو کہاں لٹاؤں, کہاں رکھوں, یہاں تو کوئی سی جگہ ہے ہی نہیں میرے پاس جہاں میں آپ کا احترام بجا لا سکوں. تو یہ ایک کیفیت کا بیان ہے, بڑا پیارا شعر ہے یہ, کیفیت کے تعلق سے نقشہ کھینچا کیفیت کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
حلیمہ کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی تے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ کیڑی تے تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی تیج تیرے لئی رے سجاواں یا رسول اللہ.
کینا اور بغض میں کیا فرق ہے؟ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال.
ایک کے بغض و کینا دشمنی, دل میں چھپی ہوئی دشمنی, بغض و کینا.
ایک سوال یہ بھی ہے کہ گناہوں سے شفا پانے کی دوا یہ ہو تو بتا دیں.
توبہ, التائب من الذنب کما لا ذنب له. یہ حدیث پاک ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پر توبہ سچی ہو, یہ نہیں خالی وہ چپت مارے ہے کر کے کرتے ہیں نا, یہ کوئی توبہ تھوڑی ہے, بلکہ یہ دل میں نادم و شرمندہ ہو, ہو یہ کیا ہو گیا مجھ سے, شرمندہ ہے, اور زبان سے اس کا تذکرہ کرے کہ یہ میرا گناہ ہو گیا, اور یہ فائنل اس کا ڈیسیزن ہو کہ آئندہ میں نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے, تب جا کے توبہ ہوگی. اب دل میں ویسے ہی ہوں تذبذب ہے کہ اب یار میں بچ تو نہیں سکوں گا یار, اپنی تو مجبوری ہے, میں توبہ کر لیتے ہیں, کرنا تو پڑے گا. تو یہ توبہ نہیں ہے, یہ اللہ پاک سے مذاق مسخری ہے. یہ حدیث سے پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو اس طرح توبہ کرتا ہے تو وہ مطلب کہ اللہ پاک سے مذاق کرتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کسی کو کسی نے چاٹا مارا, پھر بولا ویری سوری مگر ابھی گھوسا مارنے والا ہوں, کیا سے وہ مطلب یہ رہے گا اس کی سوری کہاں قبول ہوگی. اب یہ کہ اللہ پاک تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ یہ اس کا ذہن یہ کہ بعد میں بھی گناہ تو کروں گا لیکن پھر بھی توبہ کر رہا ہے, بھلے رو رو کے توبہ کر رہا ہے لیکن ذہن یہ کہ بعد میں کروں گا, تو یہ پھر توبہ نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، ہار گئے. بڑے بھاری الفاظ ہیں یہ. عام طور پہ انسان جب فیل ہو جاتا ہے یا کسی چیز میں اس کو ناکامی ہوتی ہے تو اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ شاید ایسا ہے نہیں. کسی بھی چیز میں ناکام ہونا یا فیل ہو جانا سب سے پہلے تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بندہ میدان میں کھڑا ہے، اس نے کام کرنے کی کوشش کی تبھی تو فیل ہوا. وہ جو میدان میں کھڑا ہی نہیں ہے وہ کیسے فیل ہوگا. اور پھر فیل ہو جانا یعنی ناکام ہو جانا، یہ کوئی لائف سینٹنس نہیں ہے کہ پوری عمر کی سزا مل گئی، اب بس ایک دفعہ فیل ہو گیا اب کوئی کام ہی نہیں کرنا. بلکہ ناکام ہو جانا تو اس بات کی نشانی ہے کہ اسے کئی انداز پتا چل گئے اس کام کو کرنے کے، کہ یہ خاص کام تھا، اس کو کام کے کرنے کے کون کون سے انداز تھے، کون سا صحیح انداز ہے، کون سا نہیں ہے. اور پھر تجربہ آتا ہے، جب انسان ناکام ہو جاتا ہے اسے تجربہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کیسے کیا جائے. ناکامی انسان میں عاجزی بھی پیدا کرتی ہے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں بلکہ اس کے ریزلٹس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو حضور آپ سے یہ سوال عرض کرنا تھا کہ ایک انسان جو ناکام ہو اور کبھی کبھار پے در پے یعنی بار بار ناکامی کا اس کو سامنا کرنا پڑے تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اور آپ کی ذات کے متعلق بھی، ماشاءاللہ اتنا بڑا کام ہو گیا، پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے ڈنکے بج رہے ہیں الحمدللہ. تو ہو سکتا ہے بہت سے آپ کے منصوبے ہوں، بہت سی چیزیں آپ نے سوچی ہوں اور ان کا نتیجہ اس طرح نہ ہو جو آپ نے سوچا، تو اس وقت آپ کا رسپانس اور آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے جب آپ کو بظاہر ایسی کسی منصوبے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے؟
یہ ناکامی تو ہوتی رہتی ہے. اگر ہر بات میں کامیاب ہوں گے نا تو ہم پھر اپنے آپ کو کہیں سے نا خود کو کچھ سمجھنے لگے. ڈاکٹر والے کتنا ہی ماہر ہو، اس کے مریض کو اس کی دوا لاگو پڑے ضروری نہیں ہے مریض ٹھیک نہیں ہوگا. یہ لگام ہے اس کی، تاکہ ڈاکٹر پھولے نہیں کہ میں بس میرا کوئی مریض مطلب داؤ خالی جاتا ہی نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ بڑے بڑے مرض کا علاج کر لے گا اور نزلے کا علاج نہیں کر سکے گا، کھانسی کا علاج نہیں کر سکے گا. اس سے آدمی کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے. لگام تو کسی اور کے پاس ہے میری، تو یہ کہ رب چاہے گا وہی ہوگا. تو یوں بندہ ناکام بھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، دوبارہ کوشش کرے، سہبارہ کوشش کرے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، کوشش نہ چھوڑے. وہ تیمور کی مثال میں دیا کرتا ہوں، تیمور لنگ یہ ناکام ہو کر اس کا ملک اس سے چھین لیا گیا اور جا کر غار میں پناہ گزی ہوا، اس نے پناہ لی. کھانے کے لیے بیٹا تو کھانے کا کوئی دانا وغیرہ گرا ہوگا تو وہ چونٹی نے اٹھایا اور وہ غار کے دیوار پر چڑھنے لگی، پھر گر گئی، پھر دانا اٹھایا، پھر گر گئی، کچھ چڑھی گری. آخر کار وہ اپنے بل تک پہنچ گئی اوپر. وہ تیمور یہ دیکھ رہا تھا دلچسپی کے ساتھ، اس نے سوچا کہ یار یہ کیڑی، فقیر کیڑی، یہ اتنی مطلب ہے کہ اس کا کانفیڈینس اتنا مضبوط ہے کہ یہ مطلب ناکامی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے اور یہ آخر یہ کامیابی حاصل کر کے رہی. تو میں مرد جیسا مرد ہو کر یہ چھپ کے بیٹھ گیا ہوں، اپنا ملک گنوا دیا میں نے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنا ملک حاصل کروں گا. اس نے بچے کھچے اپنے جو بھی تھے فوجی وہ پھر اکٹھا کیا، پھر اس نے زوردار حملہ کر دیا اور لڑائی ہوئی اور آخر کار اس نے اپنا کھویا ہوا ملک حاصل کر لیا ایک کیڑی سے نصیحت لے کر. تو یوں ناکامی ہوتی ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اب میرا عمل پوچھا ہے، میری تو اب یہ کہ شروع میں وہ کوئی بھی کاروبار کرے نا تو یہ محاورہ ہے، گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے. لیکن یہ محاورہ میری ذات میں پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، شروع سے میں تو بریانیاں کھا رہا ہوں، یہ سمجھانے کی درست کر رہا ہوں. مجھے کوئی سی خاص ناکامی ہوئی نہیں ہے. اب یعنی کہ یہ ہم نے کام شروع کیا تو الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ رسپانس ملنا شروع ہوا، لوگوں نے ویلکم کیا اور یہ پتا چلا کہ لوگوں کی پیاس ہے، ان کو کوئی وضو کے مسئلے بتائے، ان کو جنازے کی نماز سکھائے، ان کو سنتیں سکھائے، ان کی آخرت کو یاد دلائے، ان کی قبر کے معاملات ان کو سمجھائے، قیامت کے مسائل ان کو بتائے، احکام. یہ میرے کہ یہ میں نے نوٹ کیا، جسے موت کا بیان کیا، پھر گھما پھرا کر مدینے قبرستان اس طرح گھماتے میں رہتا تھا، اس طرح لوگوں کو بڑی سمجھ میں آتا تھا. اور جو بھی مقرر ہیں، وائزین ہیں، اگر یہ میرا طریقہ اس لیے نہیں کامیاب ہے، یہ طریقہ لوگ قریب آئیں گے، کھینچے آئیں گے، پھر آپ جو بولو گے وہ آپ کی مانیں گے اور انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے اپنے ایمان میں. یہ طریقہ اپنا کر دیکھیں، آزمائش شرط ہے. لوگوں کی پیاس بجھانا شروع کر دیں آپ، ان کی پیاس ہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دین کا اس سے، اور ایمان میں بھی مضبوط ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ میرے کو کوئی خاص ناکامیاں نہیں ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اصل اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرے خلاف کتابیں لکھی گئی، میرے خلاف پوسٹر چھپے، ہینڈ بل تقسیم ہوئے، مقرروں نے بعضوں نے غلط فہمیوں کی وجہ سے میرے خلاف تقریریں کی، اب بھی کہیں ہوتی ہوں گی. میں نے اپنا یہ مزاج بنا لیا، حتی الامکان کوشش رہی کہ اپنے کو جواب نہیں دینا ہے. ہم جواب دیں گے، جواب الجواب آ جائے گا. ہمارے کام بہت ہیں، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، اعتراضات داغتے رہتے ہیں، ان کو ان کا کام، ہم اپنا کام. تو الحمدللہ اس طرح کوششیں کرتے رہے، تو کئی ایسے تھے جن کی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی اللہ کی رحمت سے، وہ اب دعوت اسلامی کے گن گاتے ہیں. لیکن کچھ ظاہر ہے کہ اب 100% ہی سارے ہی اگر ہمارے ہم کو ماننا شروع، ہم پھر ایسا نہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ بھی لگام پڑی رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے مقتضا حکمت، مطلب کچھ نہ کچھ مطلب ترکیب ہے. 100% متفق نہیں ہوتے، کسی سے بھی نہیں ہوتے. سوشل میڈیا پر ایک سے ایک وہ تورم خان آتے ہیں، میرا برا والا بولتے ہیں، کبھی پتہ بھی چلتا ہے مجھے، سن بھی لیتا ہوں کلپ، ایسے ایسے بےچارے بول رہے ہوتے ہیں. اپنے سمجھتے کہ اگر ان کا جواب دیا نا تو یہ پھر بولیں گے ان بےچاروں کے پاس کوئی دھندا نہیں ہے. میرا دھندا ہے اور بہت بڑا دھندا ہے سنتوں کا. یہ سنتوں کا دھندا کہیں مجھ سے چھوٹ جائے اور میں ان بکھیڑوں میں پڑ جاؤں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بچ کر ہی نکلوں. یہ اپنا بک بک کریں، ہم اپنی ناطے بڑھتے رہیں. تو اگر یہ انداز اپنا لیں گے نا سارے مبلغین، مقررین، وائزین، تو انشاءاللہ یہ امت آپ کے پاس ہے، آقا کی امت، دکھیاری امت آپ کے پاس ہے. اور یہ انشاءاللہ اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنی سنیت میں، اپنے مسلک اعلی حضرت میں پتھر سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اسٹیل ہو جائے گی، اسٹیل انشاءاللہ. الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہو سکتا ہے کہ میری اس گفتگو کو بھی کوئی لے لے سوشل میڈیا پر، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کوئی بات نہیں، اپنا اپنی ترکیب ہے، جواب میں دوں گا ہی نہیں. یہ بھی بعضوں کو غصہ میں نے سنا تھا کہ یہ جواب دیتا ہی نہیں ہے، یہی تو جواب ہے، لا جواب ہے. اگر میں جواب دینے میں ٹائم صرف کرتا تو اتنی بڑی فیضان سنت کہاں سے آتی، اتنی بڑی بڑی کتابیں، اتنے رسائل کہاں سے آتے، اتنی مخلوق میرے پاس کہاں جمع ہوتی، ہم مسائل کھڑے ہو جاتے. تو میں الحمدللہ اوائڈ کرتا رہا اس سے، حتی الامکان جہاں ضرورت ہوئی، جہاں مجھ سے سوالات ہوئے میں جوابات بھی دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل، لیکن میں مطلب حتی الامکان بچ کر نکلنے والی کی ہے میں نے. شاید کامیابی میں یہ بھی ایک راز ہے میرا کامیابی کا، ورنہ اسی میں مجھے الجھا کر کوئی رکھ دیتا. تو ہم الحمدللہ ہم الجھے ہوئے نہیں ہیں، ہم آقا کے قدموں سے لپٹے ہوئے، گوشت پاک کے دامن سے چمٹے ہوئے، اس لیے ہم سلجھے ہوئے اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ساجد رضا تاری عرض کر رہا ہوں. یا سیدی اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. یا سیدی آپ کی جو نئی کتاب آئی ہے نماز کا طریقہ الحمدللہ علیہ احسانہ, میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں اور پہلے بھی نماز کے کام سے ایک نماز اثر کے بعد درس مسائل شروع کیا اور ابھی آپ کی جو نئی کتاب آئی ہے تو اس کتاب سے درس مسائل شروع کر دیا ہے. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ہر امام صاحبان اس کتاب کو حاصل کرے اور اپنی مسجد کے نمازیوں میں یہ مسائل بتائے تو ہماری کئی نمازیوں کی نمازیں درست ہو سکتی ہیں. مزید یا سیدی آپ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ہمیں اس میں اور مزید کس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ کتاب حاصل کریں اور اس کا درس دیں.
ماشاءاللہ آپ کا جذبہ مرحبا, لیکن یہ پتہ نہیں طریقے کار میں ہمارے یہ نماز کے مسائل کی کتاب کا درس شامل ہے یا نہیں, حج امین بتائیں گے.
نہیں بابا,
نہیں ہے نا,
نہیں ہے,
کیونکہ یہ مسائل کا فیلڈ ایسا ہے کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر آپ مفتی صاحب ہیں تو پھر تو صحیح ہے, ورنہ لوگ آپ کو سوال کریں گے کہ یہ جو مسئلہ بتایا یہ یوں ہو تو کیا کرنا ہے, یوں ہو تو کیا کرنا ہے. اب آپ پھنسے, اب سوچ میں پڑے, سوچ میں پڑے تو اچھا ہے, اور اگر اپنی شرم چھپانے کے لیے کچھ بول دیا الٹ پلٹ تو پھر گناہوں میں پھنسے. اس لیے یہ اور اچھا آپ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ ہوگا آپ کا, ہو سکتا ہے آپ نے درس نظامی کی سعادت حاصل کی ہو, لیکن ہمارے مبلغین تو یہ بھی نہیں کیے ہوئے ہوتے نا, اس لیے ہم ان کو فضائل پر زور دیتے ہیں کہ فضائل بیان کریں, وہ بھی جو لکھے ہوئے ہوں. فضائل یہ علماء کا فیلڈ ہے, آپ لوگوں کا فیلڈ نہیں ہے. تو دیکھیں میں نے بھی اسی لیے پوچھ لیا تو مجھے بھی شک تھا. اچھا اب یہ جیسے کہ وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ ہم کریں درس, ابھی تک ہم نے کسی کو اجازت دی نہیں ہے. پورے پورا مفتی جو ہو نا وہ اگر اجازت مانگے گا نا تو اس پر ہم غور کریں گے کہ ان کو دینی ہے کہ نہیں اجازت. یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, یہ اتنا مشکل ٹاپک ہے کفریات کا کہ مفتیوں کو بھی بعض اوقات دوسرے مفتیوں سے مشاورت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے درس شروع کر دیا اہل علم ہے بے شک, آپ اللہ اور برکت دے, درس شروع کر دیا کفریہ کلمات کے بارے میں, کسی نے بولا کہ میرے منہ سے یوں نکلا تھا, میری ماں نے یوں کہا تھا, میرے باپ نے اس وقت غصے میں اگر یوں کہا تھا, حضرت یہ کیا ہے, کفر تو نہیں ہو گیا. اب حضرت سوچ میں پڑیں گے کہ یار لگتا تو ہے کفر, پتہ نہیں لزوم میں کفر ہے, التزام میں کفر ہے, یا پتہ نہیں سبقت لسانی تو نہیں ہو گئی, یا پتہ نہیں ضروریات دین میں سے یہ ہے یا نہیں ہے, اس کا کیا میں مسئلہ بیان کروں, وہ کہا ہے کہ رام نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں, یہ سارے اصول قواعد اور یہ بہت پیچیدہ, میں نے یعنی کہ اپنی سمجھو لڑک پن میں جوانی میں وہ ایک ذہن بنا تھا میرا کہ میں کفریہ کلمات کے بارے میں لکھوں, میں نے ایک نام بھی رکھ لیا اس کا اور اس رسالے کا, اور میں مفتی وقار بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں حاضر ہوتا رہتا تھا اور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے مجھے منع کیا, تم راجے مرجو میں فرق نہیں کر سکو گے, کون سا راجے کون ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے, تو بہرحال ہر ملک کی اپنی اپنی بولیاں بھی تو ہوتی ہیں نا, تو خیر تم یہ نہیں لکھ سکو گے مت لکھو. میں مان گیا, میں نے چھوڑ دیا. آہستہ 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 دعوت اسلامی نے ترقی کی, اور یہ دعوت اسلامی سے غالباً پہلے کی بات میں نے کی آپ سے, پھر دعوت اسلامی بن گئی اور آہستہ آہستہ ترقی کی. جامعات المدینہ اس کے فوراً تھوڑی بنے تھے, بہت بعد میں بنے, جامعات المدینہ بنے, پھر وہ دار الافتاء اہل سنت کے سلسلہ ہوا, یہ بھی فوراً نہیں ہوا, جامعات المدینہ بنتے ہوئے آہستہ 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 یہ اسباب ہوئے, اور آج ہمارے پاس مفتیان کرام ہیں. تو پھر یہ کہ میرے پاس جب مکتوب آتے تو ہم یہ دار الافتاء اہل سنت کو بھیجتے تھے, جس میں شک پڑتا تھا کہ اس میں کوئی کفر لگ رہا ہے کوئی جملہ, تو یہ حضرات فتوی دیتے, یہ ترکیب ہوتی رہی. مفتی فاروق مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ان دنوں حیات تھے, یہ بھی فتوی لکھتے تھے. یہ ایک بار مجھے کہنے لگے کہ یہ جمع ہوئے فتوی اگر آپ اس کی کوئی ترکیب کریں اور ہم کام کریں, میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں ٹائپ کروں گا, یوں مشورہ ہوا, انہوں نے ٹائپ کرنا شروع کیا, ٹائپنگ کی اس کی فتووں کی، پہلے قلم سے لکھے جاتے تھے فتوے، تو قلم کے بھی تھے کچھ، ہاتھ کمپوزنگ کے بھی تھے، تو یوں ترتیب ایک شروع ہوئی. علماء کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، مفتیان کرام وغیرہ اپنے دعوت اسلامی کے جو ہوتے تھے ان سے، پھر بھی کسی مسئلے میں بعض اوقات فائنل ڈیسیزن نہیں لے پاتے تھے یہ مفتیان کرام بھی مل کر، کوئی کچھ فرماتا کوئی کچھ فرماتا، یہ تو یوں اس کی تاویل نکلتی ہے، کوئی بولتا نہیں وہ یوں نہیں نکلتی، اس طرح بحث ہوتی. پھر یہ کہ کوئی فائنل مسئلہ ہوتا کوئی نہیں ہوتا، تو ہم دوسرے مفتیان کرام سے بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی یہ کیا فرماتے. تو پھر یہ نہیں کر کر کے بڑی محنتیں کر کے کوششیں کر کے راتیں جاگ جاگ کے یہ مسائل تیار ہوتے رہے، اور اس کے باوجود ہم نے ہند کے بعد علماء کو شامل کیا اس میں، ان سے بھی چیک کروایا، اور پھر جا کر کہیں یہ کتاب چھپی. یہ کفریات کا معاملہ یہ نازک ترین معاملہ ہے، ایک دم سے پھٹ کر کے ہمارے یہاں وہ بولتے کہ یہ ایسی جرت کرنی نہیں چاہیے. تو اس لیے اس کا درس بھی ہم نے ابھی تک اجازت دی نہیں ہے دینے کا، یہ درس پڑھ کے سنانے کی صلاحیت تسلیم، لیکن اگلا سوال کرے گا اس وقت آپ آزمائش پہ پڑ جائیں گے، جس کی میں نے مثالیں دی آپ کو. اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور یہ کتاب آپ پڑھیں ضرور، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے دارالف اہل سنت کو لکھ کر بھیج دیں، تو وہ غور کر کے سوچ سمجھ کر انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے، بن پڑے گا تو. یہ بھی کہہ دوں میں، بعض وقت نہیں بن پڑتا، مفتی صاحبان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا جواب کیا دیا جائے، اور یہ مفتی کا کمال ہے، یہ کمزوری ہے، اس کو نہ کہا جائے کہ مفتی ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہے. اگر اس نے بھی کوئی کوتاہی کی، جان بوجھ کر کوتاہی کی، تو آخرت میں ہی بھی پھنس جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امام صاحب اس کی تحریک چلائیں، نماز کا طریقہ کتاب جو ہے ان کا ہر مقتدی بھی پڑھے اور مطالعہ کرے.
امام صاحب جو بھی سواحل ہے ماشاءاللہ جذبہ آپ کا، لیکن پڑھنے کی ترغیب دی جائے، اس کا درس دینا رسک.
جی جی
پڑھ اس میں،
پڑھائیں تمام نمازیوں کے گھروں میں کتاب ہو.
جی جی.
اور یہ بس اس کو پڑھائیں زیادہ زیادہ.
اگر وہ پڑھ کر اس کو سمجھ میں نہیں آتا اور آپ سے پوچھتا اور آپ کو 100% اطمینان ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھا سکتے، تو پھر یہی مسئلہ اس اکیلے کو بھلے سمجھا دیں، اور اگر اس پر وہ مختلف صورتوں میں وہ سوالات کرے، تو پھر جوابات کے لیے دارالافتاء اہل سنت کی رہنمائی لینی ہوگی، جب تک 100% یقین نہ ہو جواب نہ دیا جائے مسئلے کا. مسائل کا فیلڈ بچپن کا ہے، لیکن پھر بھی میں مفتی صاحب کو بٹھاتا ہوں، یہ نہیں ہوتے تو میں گھبرا جاتا ہوں، بولتا رہتا ہوں مجھے پتا نہیں ہے، مجھے پتا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، بولتا ہی رہتا ہوں نا میں، بول بھی بات نہیں جاتا ہے. ورنہ میں نے مسائل کا الحمدللہ بہت مطالعہ کیا ہے، اور مفتی وقار الدین صاحب کی صحبت بہت اٹھائی ہے میں نے رحمت اللہ علیہ، الحمدللہ. پھر بھی ظاہر ہے کہ مجھے مسائل نہیں آتے اتنے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. ماہ ربیع الاخر 1443 ہجری میں نفل روزوں کی مدنی تحریک. روزے رکھنے 11 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 877, اسلامی بہنوں کی تعداد 738. پانچ روزے رکھنے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1866, اسلامی بہنوں کی تعداد 803. تین روزے رکھنے کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 4557, اسلامی بہنوں کی تعداد 1818, 1818. کل روزے رکھنے کی نیت. اسلامی بھائیوں کی تعداد یعنی 11, 5 اور 3, اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے 7300, اور اسلامی بہنوں کی تعداد ہے 3359, اور یہ سب کی ملا کر بنی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی ملا کر 10,10,659. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدری مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. شیطان نے کتنے ہزار سال عبادت کی تھی؟ 80,000 سال. اردو میں فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب کا نام بتائیے. بہار شریعت. داڑھی کے بعض بالوں کو دانتوں سے توڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ حافظہ کمزور ہوتا ہے, یعنی یادداشت یہ کمزور ہوتی ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: غلام رسول قادری ملتان شریف, اکرم شاہ تاری کراچی, محمد عامر اتاری جھنگ, ام معوض اتاریہ راول پنڈی, محمد ارشد اتاری نواب شاہ, بنت شاہد اتاریہ پاک پتن شریف, بنت محبوب عالم اتاریہ وادی یسون خوشاب. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے بذریعہ قرآن اندازی نکلنے والا نام یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت یوسف کراچی, جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتاب لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اور یہ جوابات جو ہے وہ کل اذان عشاء تک دینے ہیں. مدنی چینل پہ جو اذان ہوتی ہے اس وقت تک. اس تک. قیامت کے دن شفاعت کبرا کا دروازہ کون سی ہستی کھولے گی؟ سوال نمبر 2. غوث اعظم کے علاوہ اور کس کو غوثیت کبرا کا مرتبہ ملے گا؟ سوال نمبر 3. پابندی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کے فوائد بیان کیے گئے, ان میں سے کوئی ایک فائدہ بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو سل خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك
واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اے اللہ پاک، آج جو مدنی مذاکرہ ہوا اس میں جو حاضری ہوئی اور میرے پاس میرے نامہ اعمال میں جو بھی نیکیاں ہیں ان سب کا ثواب اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرما. اے مالک اللہ عز و جل، ان سب کا ثواب اپنے پیارے حبیب اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ اولیاء کرام، کل مؤمنین مؤمنات، کل مسلمین مسلمات کو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ عزوجل، ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک اللہ عز و جل، جنہوں نے مدنی مذاکرہ بذریعہ مدنی چینل دیکھا، ان کی بھی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ عز و جل، ہمیں علم کی مجلسوں سے محبت عطا فرما. اے مالک اللہ عز و جل، ہمیں سنتیں سکھانے والی مجالس سے محبتیں عطا فرما. اے مالک اللہ عز و جل، ہمیں عالم باعمل بنا. اے مالک اللہ عز و جل، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا. اے اللہ، ہمیں قرآن کا عالم بنا. اے مالک اللہ عز و جل، ہمیں حدیث کا عالم بنا. اے مالک اللہ عز و جل، ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے، ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے. اے اللہ عز و جل، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے اللہ، ہمیں علم حاصل کرنے سے محبت دے دے. اے اللہ، ہمیں علم حاصل کرنے سے محبت دے دے. اے اللہ کریم، ہمیں مطالعے کا شوق عطا فرما. اے اللہ کریم، ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا. اے اللہ کریم، ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا. اے اللہ کریم، ہمیں سنتوں کا عامل بنا. اے اللہ کریم، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا. اے اللہ کریم، ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا. اے اللہ کریم، ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. اے اللہ کریم، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے اللہ کریم، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ کریم، نزاع کے وقت آسانیاں فرما. اے اللہ، نزاع کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. اے اللہ، نزاع کے وقت اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا. اے اللہ کریم، ہمیں قبر کی وحشت سے بچا. اے اللہ، ہمیں قبر کی تنگی سے بچا. اے اللہ، ہمیں قبر کی گھبراہٹ سے بچا. اے اللہ، ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما. اے اللہ کریم، جو پریشان حالے طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ کریم، جو بیمار ہیں، اے اللہ بعض کینسر کے مریض ہیں تو اے اللہ، کوئی پیٹ کے مرض سے مبتلا ہے تو اے اللہ، کوئی مستقل سر کے درد میں مبتلا ہے تو اے مالک اللہ عز و جل، کوئی ڈینگی وائرس میں مبتلا ہے تو اے اللہ، کوئی کرونا میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ کریم، کرونا وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما. اے اللہ، ڈینگی وائرس جو اس وقت پاکستان میں دندنادہ پھر رہا ہے، اے اللہ اس ڈینگی وائرس کو ختم کر دے. اے اللہ اسے ختم کر دے. اے اللہ اسے ختم کر دے. اے مالک و مولا عز و جل، جو نیک اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما. اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال با آسانی عطا فرما. اے اللہ، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں نیک و صالح بیٹے عطا فرما. اے اللہ، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بھی ان کی بھی جھولیاں بھر دے، انہیں بھی بیٹیاں عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی.
تو بس رہنا صدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی. تو بس رہنا صدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی. تو نا خوش خوشی مولا، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر. مولا رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر.
اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه.
خير البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خير البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طہٰ تیرے ہی نام. خیر بشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام. سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام. پڑھتے درود
لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام تیری ثنا ہے میرا نصیب قربان تجھ پر جانِ عزیز آقا تیری ثنا ہے میرا نصیب قربان
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت فرماؤ حمایت سل جائے مصیبت سلتا بچرا پاک ہے مخزن عظمت
مرشد میرے غوث پاک
مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک شاہ دینا پیر پیرا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلانے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک
اور اپنی دید کا
اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک
ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطائے غوث پاک
مدنی مذاکرہ